بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کے لیے عمران سیریز کا ایک اور ناول ریکارڈ کر رہے ہیں، دلچسپ حادثہ. اس ناول کو آپ کے لیے پڑھا علی عدنان نے، تحریر ابن صفی کی اور پیشکش محمد اظہر کی. یہ ناول تین سلسلوں پر مشتمل ہے. نمبر ایک، دلچسپ حادثہ. نمبر دو، بے آواز سیارہ. اور نمبر تین، ڈیڑھ سنکی. تو آئیے اب ناول سنتے ہیں، دلچسپ حادثہ پارٹ ٹو.
اختیار کرتے ہوئے کہا، اس ریچھنی کی طرح جس نے شہد کی مکھیوں کے دھوکے میں بھیڑوں کے چھتے پر ہاتھ مار دیا ہو. خاموش ہو، وہ مکھیاں بھینچ کر کی تھی. نکل جاؤ تم دونوں یہاں سے، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، پھر کبھی تم دونوں کی شکلیں یہاں نہ دکھائی دیں. جاؤ. صفدر نے اسے گھور کر دیکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا. کبرا بھی واپسی کے لیے مرتا ہوا بولا، دیکھ لیا تم نے؟ پھر اس کی غراہٹ نما طویل کہہ کا صفدر نکاسی کے دروازے تک سنتا رہا. اب وہ گلی میں تھا، ایک پل کے لیے ٹھٹکا اور پھر سڑک کی طرف بڑھ گیا. ذرا ٹھہرو دوست. یک دیکھ پشت سے آواز آئی اور صفدر رک گیا. آواز دینے والا کبرا ہی تھا، لیکن اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی صفدر نے کہا، میں شکست تسلیم کر لینے کا عادی نہیں ہوں، خدا غارت کرے اس عورت کو. تو بڑا بھرائی آواز میں بولا، تم جیسے جوان آدمی بھی اس کے گرد بھنوروں کی طرح چکراتے رہتے ہو. احمقوں کسی باتیں نہ کرو دوست، صفدر بولا. اس کا خیال ہے کہ میں نہ تو نشے باغ ہوں اور نہ اس کا عاشق. تمہارے وہاں پہنچنے سے قبل وہ مجھ سے یہی کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ تو بڑے کے لہجے میں ہلکا سا تحیر تھا. یہی کہ میں نشے باز نہیں ہوں، ایک درجن میں سے صرف تین چار گولیاں لگاتا ہوں اور بقیہ جیب میں ڈال لیتا ہوں. اوہ، تو کیا یہ حقیقت ہے؟ بکواس کرتی ہے، صفدر بولا. مجھ سے زیادہ شاید تم بھی نہ پیتے ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نہ تو پینے کی غرض سے یہاں آتا ہوں اور میں اس پر عاشق ہی ہوں. اوہ، آؤ چلتے رہو، بہت دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہو، کہیں اطمینان سے بیٹھ کر گفتگو کریں گے. صفدر کچھ نہ بولا، وہ چلتے رہے. سڑک پر پہنچ کر کبڑے نے ایک گندے سے ہوٹل کا رخ کیا. صفدر اپنی اصل شکل میں تو وہاں کبھی جھانکنے کا بھی روادار نہ ہوتا. بہرحال اس وقت سے جانا ہی پڑا. غیر متوقع طور پر آج اسی آدمی سے دو بدے ہونے کا آ گیا تھا جس کے لیے اس نے اتنے پاپڑ بیلے تھے. حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کیس سے بے حد بور ہو چکا تھا، لہذا اب اپنی اس تگ و دست کا مقصد دریافت کرنے کے لیے وہ کبڑے کے گریبان پر ہاتھ بھی ڈال سکتا تھا. ایک گوشے میں اس نے ایک میز منتخب کی. آرام سے بیٹھو، کبڑے نے کہا، پھر ویٹر کو بلا کر چائے کا آرڈر دیا. صفدر اسے اس طرح گھور رہا تھا جیسے اس کی طرف سے غیر مطمئن ہو. تو اب بتاؤ، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو عرصے سے جانتے ہوں. مجھے تو یہ نہیں محسوس ہوتا، صفدر نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی. کبڑا کچھ سوچتا ہوا بولا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ چنگشی کے اڈے پر پائے جانے والے کسی معزز پیشے سے متعلق تو نہیں ہو سکتے؟ صفدر مسکرایا. ہو کیوں نہیں، سرکاری جاسوس بھی تو ہو سکتے ہیں، کبڑا بائیں آنکھ دبا کر چپتے ہوئے لہجے میں بولا. ممکن ہے، صفدر نے لاپرواہی سے کہا اور دیوار سے لگی ہوئی ایک فلم ایکٹریس کی تصویر کو گھورنے لگا. چائے آ گئی، برتن گندے تھے، لیکن صفدر کو توان و کرہن اس کا ساتھ دینا پڑا. تم نفرت سے ہونٹ سکوڑ رہے ہو، کبڑے نے کہکہا لگایا، تمہاری پیشانی پر شکنے ہیں. تم غلط سمجھے، میں تو اسی گندگی کا کیڑا ہوں، کچھ اور سوچ رہا تھا. دھندا کیا ہے تمہارا؟ اب تو مجھے بھی سوچنا پڑے گا، صفدر مسکرایا. یقیناً سوچنا پڑے گا کہ چنگ چی کے اڈے پر سرکاری جاسوسوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. کبڑے نے پھر کہکہا لگایا اور بولا، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ پولیس انفارمر. صفدر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سانپ کی طرح پھپکارا. اس پر کبڑا ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا، پھر بولا، اچھا چلو چائے ختم کر لو، پھر میں تمہیں دکھاؤں گا میرا دھندا کیا ہے. عبد الرحمن صاحب نے سریا سے عمران کے کمرے کی کنجی طلب کی. میں بھی چلوں گی ڈیڈی، سریا نے پوچھا. نہیں، عبد الرحمن صاحب کا لہجہ خشک تھا. سریا فکر مند نظر آنے لگی. عبد الرحمن صاحب پہلی بار خود سے عمران کے کمرے میں جا رہے تھے. انہوں نے کفل کھول کر دروازے کو دھکا دیا. عمران سامنے ہی دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھا ہوا نظر آیا. وہ پلکیں جھپکائے بغیر خلا میں گھور رہا تھا. بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے بیٹھے بیٹھے روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی ہو. عبد الرحمن صاحب کے اندر داخل ہو جانے پر بھی اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی. پتھرائی ہوئی سی آنکھیں بدستور خلا میں گھورتی رہی. اب جو رحمان صاحب بوکھلا گئے بدحواسی کے عالم میں، پھر دروازے کی طرف پلٹے ہی تھے کہ آواز آئے، السلام علیکم۔ وہ چونک کر مڑے، اب عمران کی آنکھیں ان کے چہرے کی طرف اٹھی ہوئی نظر آئیں، لیکن وہ اب بھی پلکیں نہیں جھپکا رہا تھا۔ فرمائیے، اس نے کھوکھلی سی آواز میں پوچھا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوا تھا جیسے یک بیک کسی لاش کے ہونٹ ہلے ہوں اور آواز بھی نکلی ہو، چہرے پر زندگی کے آثار اب بھی مفقود تھے۔ عبد الرحمان صاحب کو بے پناہ غصہ آیا اس حرکت پر، اور وہ ابل ہی تو پڑے۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے گرج کر کہا، میں تمہاری یادداشت واپس لاؤں گا۔ عمران اپنی ہی رو میں بولا، نہیں چلے گی مدھو بالا، نہیں چلے گی، گیتا بالی اس رول کے لیے مناسب ہے۔ میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، عبد الرحمان صاحب پھر دھاڑے۔ السلام علیکم، عمران آہستہ آہستہ اٹھتا ہوا بولا، اتنا پٹواؤں گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، سیدھی طرح بات کرو، مارتھا کون تھی؟ ہوگی کوئی ایکسٹرا، عمران بولا، ہیروئن کی بات کر رہا تھا۔ السلام علیکم، عبد الرحمان صاحب نے جھپٹ کر تڑاک سے ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا، اور عمران دوسری طرف گرتا ہوا چیخا، کٹ! پھر سنبھل کر اٹھتا ہوا دروازے کے قریب جا کر رکا۔ ادھر دیکھو، اس نے عبد الرحمان صاحب کو مخاطب کیا، غلط آئے تھے، اس طرح چل کر آؤ، پھر تھپڑ مارو، سمجھے؟ السلام علیکم جی، میں تمہیں پھانسی سے نہیں بچا سکوں گا، عبد الرحمان صاحب دانت پیس کر بولے، کیپٹن فیاض کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ عمران منہ بنا کر بولا، تم تو ڈھنگ سے ڈائلگ بھی نہیں بول سکتے، اپنا سر کہاں دے ماروں، ہوش میں آ جا۔ عبد الرحمان صاحب حلق کے بل دھاڑے اور انہیں کھانسی شروع ہو گئی۔ کوئی آواز بھی ہماری پچ پر نہیں چلے گی، عمران نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا، خیر اللہ مالک ہے، السلام علیکم۔ اس بار عبد الرحمان صاحب بری طرح پل پڑے، وہ شور مچا کے گھر کا ہر فرد وہیں آ پہنچا، حتیٰ کہ بیمار اما بھی تک۔ عبد الرحمان صاحب عمران پر سوار اسے دونوں ہاتھوں سے بری طرح پیٹ رہے تھے، اماں بھی چیختے چیختے تڑ سے گری اور بے ہوش ہو گئیں۔ لڑکیاں جو عبد الرحمان صاحب کی صورت ہی سے خوف کھاتی تھیں، اس طرح بدحواس ہو گئیں کہ انہیں کھینچ کھینچ کر عمران سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر عبد الرحمان صاحب کو ہی ہوش آیا اور وہ عمران کو چھوڑ کر ہٹ گئے۔ عمران اٹھ کر کپڑے جھاڑتا ہوا بولا، یہ چلے گی نیچرل ایکٹنگ۔ عبد الرحمان صاحب چپ چاپ مڑے اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم، انہوں نے دروازے سے گزرتے وقت عمران کی آواز سنی۔ لائبریری میں آ کر انہوں نے دروازہ بولٹ کر دیا، پڑھنے کی میز پر آ بیٹھے، چند لمحے ساکت بیٹھے خلا میں گھورتے رہے، پھر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ بڑی شاندار عمارت تھی، صفدر کی آنکھیں کھل گئی۔ کبڑا اسے ایک بند گاڑی میں یہاں تک لایا تھا اور صفدر تن با تقدیر اندھیرے میں بیٹھا گہری گہری سانس لیتا رہا تھا۔ کھیل کسی نہ کسی طرح ختم کرنا تھا کیونکہ اس نگرانی نے کافی بور کر دیا تھا اور تھکایا بھی تھا۔ گاڑی رکی تھی اور وہ نیچے اترا تھا، لیکن گاڑی تو ایک بہت بڑے کمرے میں رکی تھی، اس کے فرشتے بھی اندازہ نہ کر سکتے تھے کہ آمد کن راستوں سے ہوئی ہوگی اور اب وہ شہر کے کس حصے میں تھا، کس عمارت میں تھا۔ صفدر نے سوچا ممکن ہے کہ وہ اس میک اپ میں بھی پہچان لیا گیا ہو، اور اس وقت اس حرکت کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ دوسرے ساتھیوں میں سے اگر کوئی بند گاڑی کا تعاقب کرے تو وہ بھی کبڑے کی نظر میں آ جائے۔ واہ یار، اس نے دفتن چہک کر کہا اور چاروں طرف متحیرانہ انداز میں دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، بہت گہرے معلوم ہوتے ہو، بہت دنوں سے ایسے ہی آدمیوں کی تلاش تھی، اور بس اب تم مجھے بھی جھنڈ سے بچھڑا ہوا کوئی بھیڑیا ہی سمجھو۔ کبڑے نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس میری ہی تعریف کیے جاؤ، اپنے متعلق کچھ نہ کہو، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی، پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ چلو بس اب آؤ، گندے برتنوں میں بد مزہ چائے کا مدادہ ہو جائے۔ وہاں سے چل کر وہ ہال میں داخل ہوئے جہاں لاکھوں روپے کا آرائشی سامان نظر آ رہا تھا، لیکن سامان کی سیٹنگ سے عمارت کا مالک اچھے ٹیسٹ کا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ بیٹھ جاؤ، کبڑے نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ صفدر بیٹھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے زمین ہی میں دھنستا چلا جائے گا۔ کچھ اندازہ لگایا ہمارے متعلق؟ کبڑے نے پوچھا۔ میں نے آج تک کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، صفدر نے ٹھنڈی سانس لی، لیکن بادشاہوں کے ٹھاٹ سنے ضرور ہیں، اب تو تمہارا احترام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کرو گے، کبڑے نے لاپرواہی سے کہا، میں دنیا کا بہت بڑا آدمی ہوں، ساری دنیا کا بادشاہ سمجھ لو۔ یک بیک صفدر نے خوف زدگی کی ایکٹنگ شروع کر دی۔ دیکھیے جناب، بھلا میں کیسے جان سکتا کہ آپ کون ہیں، شاید میں نے کچھ گستاخیاں بھی کی تھیں، کبڑے نے کہکہا لگایا، دیر تک ہنستا رہا پھر بولا، پرواہ مت کرو، اس بے ڈھنگے جسم کے اندر بڑا شاندار دل ہے، میں تو انہیں بھی معاف کر دیتا ہوں جو سڑکوں پر مجھ پر آواز کستے ہیں، اگر تمہیں معاف نہ کر دیا ہوتا تو یہاں لاتا ہی کیوں، میں بےحد شکر گزار ہوں جناب والا، صدر بھیگ آیا۔ پھر کسی گھسے ہوئے خوش آمدی کی طرح دانت نکال دیے، کبرے نے تالی بجائی اور سارا ہال آرکسٹرا کی موسیقی سے گونج اٹھا۔ دروازے کے پردے ہلنے لگے اور پھر ہر دروازے سے تھرکتی ہوئی لڑکیوں کی ٹولیاں ہال میں داخل ہوتی نظر آنے لگی۔ صفدر بوکھلا کر کھڑا ہو گیا، یہ بھی بڑی شاندار ایکٹنگ تھی، ورنہ ہزاروں تھرکتی ہوئی لڑکیاں بھی اسے متاثر نہ کر سکتی۔ اس کی بوکھلاہٹ بالکل ایسی ہی تھی جیسے کوئی بغدادی حجام کسی الف لیلوی محفل میں آ پھنسا ہو۔ دیکھو دیکھو قریب سے جا کر ننھے بچے، کبرے نے کہکہا لگایا۔ باقاعدہ رقص شروع ہو چکا تھا۔ صفدر یوں ہی شغل کے طور پر لڑکیوں کا شمار کرنے لگا۔ کل 42 لڑکیاں تھیں، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک، پھرتیلی اور زندگی سے بھرپور۔ تھوڑی دیر بعد کبرے نے ہاتھوں کو گردش دی اور وہ سب ایک قطار میں سامنے والے دروازے سے نکل گئی۔ موسیقی تھم گئی۔ اب کبرے نے پھر تالی بجائی اور 20 قوی ہیکل جوان ہال میں گھسائے۔ ان کے ہاتھوں میں 4-4 فٹ لمبی لکڑیاں تھیں۔ انہوں نے قدیم فنون سپاہ گری کے کمالات دکھانے شروع کر دیے۔ صفدر سوچ رہا تھا، کاش ایکس کو ان حالات سے بے خبر نہ ہو، کاش کسی نے بند گاڑی کا تعاقب کیا ہو جس میں وہ یہاں تک لایا گیا تھا۔ کھیل ختم ہو گیا اور وہ لوگ بھی باہر نکل گئے۔ صفدر سوچ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کی اصل شکلیں نہیں ہو سکتی، یقینی طور پر وہ میک اپ میں تھے۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ کبرے نے مسکرا کر پوچھا۔ شاندار جناب والا، بھوک لگی ہے تو کچھ، صفدر پیٹ پٹولتا ہوا بولا۔ آؤ، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ کیپٹن فیاض کی گاڑی گرین اسکوائر کے سامنے رکی، انجن بند کر کے وہ نیچے اترا۔ یہ ایک 6 منزلہ عمارت تھی، لیکن رات کو 11 بجے کے بعد لفٹ بند ہو جاتی تھی اور آنے والوں کو زینے استعمال کرنے پڑتے تھے، خواہ چھٹویں ہی منزل پر کیوں نہ جانا ہو۔ فیاض نے ایک طویل سانس لی کیونکہ اسے چھٹویں ہی منزل پر جانا تھا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر اسے سانس لینے کے لیے رکنا پڑا۔ چند لمحے کھڑا ہانپتا رہا، پھر ایک دروازے کی طرف بڑھا۔ دیر تک گھنٹی بجانی پڑی، تب اندر سے قدموں کی آواز آئی۔ دروازے کے قریب کوئی رکا اور پھر ایک بھرائی ہوئی سی نسوانی آواز آئی، کون ہے؟ فیاض، مگر اندر سے کسی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، پھر سناٹا چھا گیا۔ دروازہ کھولو کٹی، میں کیپٹن فیاض ہوں اس وقت۔ میں دیکھیے کیپٹن، پرواہ مت کرو، دروازہ کھول دو۔ اگر تمہارا کوئی دوست اندر موجود ہے تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس نے سرگوشیاں سنی، یقینی طور پر اندر ایک سے زیادہ آدمی موجود تھے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس بار تہکمانے لہجے میں کہا گیا۔ ٹھہری نسوانی آواز کے ساتھ ہی بال گرنے کا کھٹاکا بھی سنائی دیا اور دروازہ کھل گیا۔ ایک لڑکی جس کی عمر 20 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی سامنے کھڑی نظر آئی۔ اس کے جسم پر سلیپنگ سوٹ تھا۔ ہیلو کٹی، فیاض نے مسکرا کر سر کو خفیف سی جنبش دی، لیکن اس کا انتظار نہ کر سکا کہ لڑکی راستہ چھوڑ کر ہٹ جاتی۔ بس درانہ اندر گھستا چلا گیا۔ کٹی کا منہ خوف زدہ انداز میں کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ فیاض کمرے کے وسط میں رک کر اس کی طرف مڑا۔ تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو، اس نے کٹی سے پوچھا۔ نہیں تو، فیاض نے دوسرے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے اس پر نظر جمائے رہا، پھر پوچھا، کون ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں، کٹی ہکلائی۔ فیاض نے مسکرا کر کہا، جو کوئی بھی ہو اب اسے باہر نکال دو، میں کچھ دیر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کٹی نے بے بسی سے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ ہاں، اس سے کہو کہ وہ باہر چلا جائے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا حماقت ہے۔ سنو ڈیئر، نہ تم شیری ہو اور نہ میں فرحاد، بس جی بہلانے کے لیے کبھی کبھی مل بیٹھتے ہیں، فیاض نے کہا اور سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دباتا ہوا بولا، میچ۔ کٹی نے مینٹل پیس سے لائٹر اٹھا کر اس کی سگریٹ سلگائی اور پھر مضطربانہ انداز میں بند دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ دفتن فیاض نے بلند آواز میں کہا، تم جو کہتی ہو فوری طور پر باہر نکل جاؤ، ایک پولیس آفیسر کٹی گراہم سے کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے کٹی کی طرف دیکھا جو بے دلی سے مسکرا رہی تھی، لیکن اچانک اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ نظر آنے لگا۔ فیاض دروازے کو گھورے جا رہا تھا، دوسری طرف سے کسی قسم کی بھی آواز نہ سنائی دی۔ آخر وہ جھلا کر اٹھا اور دروازے کو اس زور سے ٹھوکر ماری کہ پورا کمرہ جھنجھنا اٹھا۔ دونوں پارٹ کھل گئے، لیکن کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے پورا فلیٹ چھان مارا۔ کون تھا، کہاں گیا؟ وہ کٹی کو گھورتا ہوا غسیلے لہجے میں بولا۔ میرے خدا، میں کیا کروں، کٹی بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور آنکھیں بند کر کے اپنی کنپٹیاں سہلانے لگی۔ کیوں؟ فیاض غر رہا ہے، خدا جانے اب کیا ہوگا، کٹی نے سسکی لی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ میں بالکل یہی سمجھوں گی کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور میں پولیس آفیسر سے جواب دہی کر رہی ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی اور دو موٹے موٹے قطرے آنکھوں سے گالوں پر ڈھلک آئے. دیکھو کٹی, فیاض نرم لہجے میں بولا, اس میں شبہ نہیں ہم دونوں دوست ہیں, لیکن میں اپنے فرائض کو دوستی سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں. ویسے یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے تمہیں پریشان ہونا پڑے. مارتھائی سے متعلق کچھ دریافت طلب باتیں یاد آ گئی ہیں. مارتھا خدا اس سے سمجھے, میرے لیے مصیبت بن گئی ہے. آخر تم رو کیوں رہی ہو؟ آپ کو جو کچھ پوچھیں جلدی سے پوچھیں. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مسز پھٹاکیا کا نام سنا ہے کبھی؟ وہ جو مڈ وائف ہے. میں نہیں جانتی. اچھا تو دیکھو, فیاض نے ایک طویل سانس لی اور کچھ سوچنے لگا, پھر بولا, تم اسے جانتی ہو, اچھی طرح جانتی ہو. اگر کوئی اس کے متعلق پوچھ گچھ کرے تو یہی بتانا کہ مارتھا اس کی مستقل گاہک تھی, وہ مڈ وائف ہے. کہہ دینا شاید کسی ہسپتال میں ملازم بھی ہے. ہسپتال کا پوچھا جائے تو کہہ دینا معلوم نہیں, خود ذاتی طور پر اس سے واقف نہیں ہو. مارتھا ہی نے ایک بار تذکرہ کیا تھا. میں مارتھا کو بھول جانا چاہتی ہوں. میں اس کے متعلق کسی سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتی. میں ہرگز کسی کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ مارتھا کو جانتی بھی تھی. میں پھانسی کے تختے پر بھی اس سے انکار کر دوں گی کہ تم مجھ سے اس کی تصویر لے رہے تھے. کیا بک رہی ہو؟ فیاض نے آنکھیں نکالی. جیل میں سڑنا گوارا ہے, لیکن سڑک پر ایڑیاں رگڑ کر مرنا میرے بس سے باہر ہے. اوہ کیا مطلب؟ کچھ نہیں, بس جاؤ. اس وقت میں بھی بھلا دوں گی کہ تم میرے گہرے دوست ہو. ہم نے سینکڑوں خوشگوار شامیں ساتھ گزاری ہیں. اگر چاہو تو سزا بھی دے سکتے ہو مجھے. صبح یا اسی وقت کسی کو بھیج دینا, ہتھ کڑیاں لگا کر لے جائے گا. کیا تم نشے میں ہو ڈارلنگ؟ فیاض بے بسی سے مسکرایا. مارتھا کے مسئلے پر پاگل بھی ہوں, کسی بات کا جواب نہیں دوں گی. یہ مت بھولو کہ تم ایک ذمہ دار آفیسر سے اس لڑکی کے متعلق گفتگو کر رہی ہو جو قتل کر دی گئی تھی, جو تمہاری اتنی قریبی دوست تھی کہ اپنے رومان کی یادگاریں بھی تمہارے حوالے کر دیتی تھی. یہ قطعی غلط ہے کیپٹن, کٹی نے خشک لہجے میں کہا. فیاض کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں اور وہ خاموشی سے اسے گھورتا رہا. کٹی کے رویے پر اسے حیرت تھی, اس روپ میں پہلے کبھی نہیں دکھائی دی تھی. پھر اب کیا ہوگا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا. عبد الرحمان صاحب کے سامنے ایک غلط بات زبان سے نکل گئی تھی. انہوں نے سوالات ہی اس انداز کے کیے تھے کہ وہ بوکھلا گیا تھا, ورنہ مسز پھٹاکیا اس کیس سے تعلق ظاہر کرنا حماقت ہی تھی. محض عقلی گدا, اس نے محض اس بنا پر اس کے بارے میں سوچا تھا کہ وہ ایک بدنام مڈ وائف تھی اور مارتھا ایک پولشرڈ قسم کی پیشاور لڑکی. وہ اس کے متعلق سوچتا رہا تھا اور یہی بات عبد الرحمان صاحب کے سامنے بھی زبان سے پھسل گئی تھی. دفتن وہ ہنس پڑا اور بولا, میں سمجھ گیا تم نشے میں ہو. خیر آرام کرو, پھر بات کروں گا. چلو اچھا یہی صحیح, اب تم بھول ہی جاؤ کہ مارتھا سے بھی تمہاری جان پہچان تھی. مگر یہ تو بتاؤ, وہ کون ہے جو تمہیں سڑک پر ایڑیاں رگڑ کر مرنے پر مجبور کرے گا؟ میں کچھ نہیں جانتی, خدا کے لیے مجھے بور نہ کرو کیپٹن. وہ پھر اپنی کنپٹیاں دبانے لگی. اچھا, فیاض نے سر ہلا کر نرم لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا. اسے توقع تھی کہ اس طرح وہ اپنا رویہ تبدیل کر دے گی, آواز دے کر اسے روکے گی, لہذا وہ رو میں باہر نکلتا چلا گیا. اب باہر نکل کر رکنا یا مڑ کر دیکھنا بری سی بات تھی. اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اور دانت پیس کر رہ گیا. کٹی کو وہ بہت دنوں سے جانتا تھا. اس کی دانش میں وہ ایک سادہ لوح پیشاور لڑکی تھی, لیکن اس وقت کیا ہو گیا تھا اسے؟ اوہ تو وہ کسی سے خائف تھی. اندر کون تھا جو اس طرح غائب ہو گیا تھا؟ اس نے یقینی طور پر کچن کا وہ دروازہ استعمال کیا ہوگا جو اقدی گلیارے میں کھلتا تھا. نیچے آ کر فیاض نے گاڑی سنبھالی اور گھر تک پہنچنے کے لیے اسے ایک ویران سڑک سے گزرنا پڑا. ڈیڑھ بج رہے تھے, بارونق ترین سڑکوں پر بھی اکا دکا راہگیر نظر آ رہے تھے. پھر مڈ لٹن کی کراسنگ سے ایک فرلانگ ہی آگے گیا تھا کہ یدیک پورے بریک لگانے پڑے اور وہ انجن بند کر کے نیچے اتر آیا. ہیڈ لیمپ روشن ہی رہنے دیے, کیونکہ وہ چیز روشنی ہی کے دائرہ انعکاس میں تھی جس نے اسے اس طرح گاڑی روکنے پر مجبور کیا تھا. سیاہ رنگ کا ایک بنڈل جس سے دو انسانی پیر باہر نکلے ہوئے تھے. فیاض چند لمحے سے گھورتا رہا پھر آگے بڑھا. بنڈل میں جنبش ہوئی اور کوئی چمکدار چیز اس سے نکل کر روشنی میں آ گئی. فیاض ٹھٹک گیا, یہ کسی نکل پوسٹ ریوالور کی نال ہی ہو سکتی تھی. نہیں, بنڈل نے غراتی ہوئی سی آواز میں کہا, اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو. غیر ارادی طور پر فیاض کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے, ورنہ اس نے بھی ریوالور نکالنے کی کوشش کی تھی. پھر اس کے سارے جسم میں ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی. کتنا بھیانک چہرہ تھا وہ! اب بھی کمبل ہی میں لپٹا ہوا سڑک پر پڑا تھا اور ریوالور پوری طرح باہر آ گیا تھا. اپنے کام سے کام رکھے کپتان صاحب, مارتھا کے قتل کی تفتیش آپ نہیں فرما رہے؟ خوفناک چہرے والے نے دھمکی دی. تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ فیاض بھی اور رہا, مشورہ جو ابھی دیا نہیں گیا. سنیے, خوفناک اجنبی نے جھنکار پیدا کرنے والی آواز میں کہا, آپ بہت عقل مند آدمی ہیں, لیکن شاید مارتھا کے قتل کے چکر میں پڑ کر آپ اپنا عہدہ بھی گنوا دیں. یہ دھمکی نہیں ہے؟ فیاض نے غصے لہجے میں پوچھا. دھن کی ہی صحیح. وہ کمبل پھینک کر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں لوگوں کو جان سے نہیں مارتا لیکن حلیہ ضرور بگاڑ دیتا ہوں. میری شکل دیکھ رہے ہو نا، مجھے حسین سے حسین چہرے پر بھی رحم نہیں آتا. کبھی میرا چہرہ بھی بہت حسین تھا مگر وہ زہریلی تلوار مجھے آج بھی یاد ہے جس نے، دیکھ رہے ہو نا. فیاض آنکھیں پھاڑنے لگا. اس کا چہرہ پیشانی سے ناک کی نوک تک دو حصوں میں تقسیم دکھائی دیتا تھا. ایک گہری لکیر تھی جو پیشانی کے وسط سے ناک کی نوک تک سیدھی چلی آئی تھی، اور ناک تو شاید پہلے ہی سے موٹی اور بھدی رہی ہو. یہ غالباً تلوار ہی کا زخم تھا جو مندمل ہو جانے کے باوجود بھی اپنی گہری نشانی چھوڑ گیا تھا. داڑھی بے تحاشا بڑی ہوئی تھی اور مونچھیں اتنی گھنی تھی کہ ہونٹ بالکل چھپ گئے تھے. یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے. ویسے اگر تمہارا دل چاہے تو اپنا ریوالور بھی نکال سکتے ہو، میں تمہیں کسی اناڑی لڑکے کی طرح مار ڈالوں گا. حسرت ہو تو نکال لو. میں تمہارے جغرافیے پہ غور کر رہا ہوں. فیاض نے خوش مزاج اور لاپرواہ بننے کی کوشش کی. ایسا لہجہ اختیار کیا جیسے اسے صرف مسخرہ پن سمجھتا ہوں. میرا جغرافیہ یہ ہے کہ میں سردیوں میں بھی سطح سمندر سے لاکھوں فٹ اونچائی پر پایا جاتا ہوں، گرمیوں میں خطے سوا پر ملوں گا. برسات اس لیے پسند نہیں کہ وہ خون کی برسات نہیں ہوتی. کیا تم بھی مارتھا کے قاتل ہو؟ 10,000 بار ہاں. قتل کی وجہ؟ خوفناک آدمی نے وحشت ناک سے کہکہ لگایا اور پھر بولا، بڑے قاتل آفیسر ہو کپتان صاحب. وہ میں نے اس وقت تمہیں اس لیے روکا تھا کہ میری زیارت سے فیضیاب ہو جاؤ. کیا مطلب؟ وجہ میں تمہیں بتا دوں گا. وجہ ہی چھپانے کے لیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کیس میں ہاتھ نہ لگاؤ، دوسروں کا جھٹ مارنے دو. اور پھر یہ کیس تو سرکاری طور پر بھی تمہارے سپرد نہیں کیا گیا، ابھی پولیس کے زیر تفتیش ہے. تو پھر اگر تم ہاتھ لگانا چاہو تو شاید وجہ بھی معلوم کر لو، کیونکہ تمہارے علاوہ اور کون ہے یہاں کے آفس میں. بہرحال میں یہ تو پسند کر سکتا ہوں کہ خود پھانسی پر لٹکا دیا جاؤں، لیکن قتل کی وجہ کا راز وہ میری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. بس اسی سے اندازہ کر لو اس کی اہمیت کا. اگر میں پولیس کے ہاتھ بھی لگ جاؤں تو بلا شبہ اعتراف جرم کر لوں گا، لیکن وجہ جرم غالباً جہنم کے فرشتے بھی مجھ سے معلوم نہ کر سکیں گے. فیاض کچھ نہ بول، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے. وہ تو ریوالور نکال لینے کی بھی دعوت دے چکا تھا. خواہ مخواہ کسی قسم کا خطرہ مول لینا بھی حماقت ہی ٹھہری. کیوں نہ اسے دم دلاسا دے کر کسی دوسرے زاویے سے جکڑا جائے. تم یہ بھی ٹھیک ہی کہتے ہو کہ کیس ابھی تک میرے پاس نہیں آیا، لیکن یہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. ڈائریکٹر جنرل بھی جانتے ہیں کہ مارتھا کے قتل کے بارے میں سارا زمانہ جانتا ہے. پھر اس سے کیا، مجھے صرف وجہ چھپانی ہے. فیاض نے سوچا کہیں یہ تو نہیں دھمکاتا رہا کٹی کو بھی. میں مارتھا کو متعلق کچھ بھی نہیں جانتا، فیاض نے کہا، لیکن جس کے ذریعے کچھ معلوم ہو سکتا ہے اسے بھی میں نے خاموش کر دیا ہے. نہیں مانے گی تو اس کا بھی مارتھا ہی کا سا حشر ہوگا. اوہ تو کیا اس وقت تمہیں تھے کٹی کے فلیٹ میں؟ یقیناً نہیں تھا. مسز پھٹاکیا کو جانتے ہو؟ فیاض نے غیر ارادی طور پر پوچھ لیا. وہ تموتھی میٹرنٹی ہوم میں مڈ وائف ہے. خوفناک اجنبی نے بے ہنگم سے کہکہ لگا کر کہا، ذمہ دل بھی معلوم ہوتے ہو. نہیں، مجھے آج تک کسی مڈ وائف کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، کیونکہ وائف ہی نہیں رکھتا. اب تم مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا کر کوئی حرکت کرنا چاہتے ہو کپتان صاحب، لیکن تم غفلت میں بھی مجھ پر ہاتھ نہ ڈال سکو گے. یہ دیکھو، یہ ریوالور بھی زمین پر ڈال دیا. اپنا ریوالور نکالو یا اسے ہی اٹھا کر فائر کرو مجھ پر. یار بڑے دلچسپ معلوم ہوتے ہو، فیاض نے ہاتھ گراتے ہوئے کہا. ہاں ہاں نکالو اپنا ریوالور، اجنبی بولا. خیر نہیں، فیاض خواہ مخواہ ہنس پڑا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس کا ہاتھ کوٹ کی سائڈ پاکٹ میں رینگ گیا تھا، لیکن ریوالور نہ ڈال، وہ چکرا گیا. میں اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہوں کپتان صاحب، تمہارا ریوالور بھی میرے ہی پاس ہے. تم جب کٹی کے کچن کے اگلے دروازے سے نکل رہے تھے، اس وقت میں کچن ہی میں نعمت خانے کے پیچھے موجود تھا. بس ذرا سا ہاتھ بڑھانا تھا، مگر کمال ہے کہ تم اپنی جیب کے وزن سے بھی غافل ہو جاتے ہو. بھائی واقعی کمال کے ہے. فیاض بری طرح جھلا گیا، اور اسی جھلاہٹ کے عالم میں جیسے ہی اس کا ریوالور اٹھانے کے لیے جھکا، آنکھوں میں تارے ناچ گئے. بھوسا نہیں پہاڑ تھا جو بائیں کنپٹی پر پھٹ پڑا تھا. پھر ذہن بتدریج ناچو ستاروں ناچو، اب چاند نکلنے والا ہے کی تفسیر ہی بنتا چلا گیا. فیاض لہرا کے سڑک پر ڈھیر ہو گیا تھا. صفدر نے ایک بار پھر اسی بند گاڑی میں سفر کر کیا تھا. پتہ نہیں یہ واپسی کا سفر تھا یا اب اور کہیں لے جایا جا رہا تھا. ٹکڑے کا تجربہ احتشام دیکھ کر اس کی عقل چکرا گئی تھی. کھانے کی میز بھی معمولی نہیں تھی. کبڑا صدر نشین تھا اور اس کے ساتھ صفدر کے علاوہ 50 آدمی اور بھی بیٹھے تھے، لیکن یہ سب بھی میک اپ ہی میں معلوم ہوتے تھے. آخر میں کبڑے نے بڑی حکارت سے پوچھا تھا، تم آخر میرے لیے کیا کر سکو گے؟ جان تک دے سکتا ہوں، صفدر نے بڑے خلوص سے کہا تھا. جان لے کر کیا کروں گا، کیا فائدہ؟ ہر امتحان کے لیے حاضر ہوں، صفدر نے پھر بصد خلوص کہا تھا. اچھی بات ہے، کبڑا مسکرایا. امتحان بھی ہو جائے گا مگر کیسا، جہنم میں چھلانگ لگانے کو نہیں کہوں گا، بہت ہی معمولی سے امتحان ہوتا ہے. کچھ بھی ہو، صفدر نے ضدی بچوں کے انداز میں سر ہلا کر کہا تھا. لاؤ ریوالور نکالو. صفدر نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جیب سے ریوالور نکال کر اس کے حوالے کر دیا تھا. نشانہ کیسا ہے؟ صبرے نے ریوالور کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا. کوئی بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن اچھالی ہوئی ٹینس کی گیند پر بھی کم ہی خطا ہوا ہے. اچھی بات ہے، تو میں یہ چائے کا کپ اچھالنے جا رہا ہوں. زمین پر گرنے سے پہلے ہی اسے ٹوٹنا چاہیے. کبڑے نے ریوالور دوبارہ اسے واپس کر کے میز سے چائے کا کپ اٹھایا تھا اور فضا میں اچھال دیا، لیکن زمین پر گرنے سے پہلے اس کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے تھے. ریوالور سے نکلی ہوئی گولی نے ایک قد آدم تصویر کا کینوس بھی پھاڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، کبڑے نے پسندیدگی ظاہر کر کے کہا تھا، لیکن اسے امتحان نہ سمجھ بیٹھنا. اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے. لیکن اس بار صفدر بند گاڑی کے اگلی حصے میں تنہا نہیں تھا، کبڑا بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا. صفدر بری طرح چکرایا ہوا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے. لفظاً کبڑے نے اس سے کہا کہ تم راہ چلتے کسی کو گولی مار سکو گے؟ ممکن ہے، پکڑے گئے تو دیکھا جائے گا، صفدر نے کہا. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آنے والے لمحات کیسے گزریں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کام احتیاط سے کیا جائے تو تم اس سے بھی بے نیاز ہو سکتے ہو کہ آئندہ لمحات میں کیا ہوگا. اب تم اپنے پاس سائلنسر لگا ہوا ریوالور رکھا کرو، مگر گولی کسے مارنی ہے؟ کیا ضروری ہے کہ سڑک ہی پر ماری جائے؟ وہ موقع نہیں دیتا، چھلاوا ہے، اس لیے یہی مناسب ہے کہ جہاں بھی نظر آئے فوراً گولی مار دو. کہ پہلے بھی کبھی کوشش کی گئی تھی؟ کئی بار، لیکن تمہارا نشانہ اچھا ہے. مجھے ابھی تک تمہارے جیسا کوئی نشانہ باز نہیں مل سکا تھا. اب جلدی سے بتائیے کہ وہ ہے کون. میری بے چینی بڑھ رہی ہے، خون کی پیاس. صفدر اس طرح خوش کھونٹوں پر زبان پھیرنے لگا جیسے سچ مچ وہ بڑی پیاس محسوس کر رہا ہو. گاڑی کا یہ حصہ تاریک نہیں تھا، ایک چھوٹے سے بلب کی روشنی میں وہ ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے. کبڑے نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، ویری فائن، تم یہ کام کر سکو گے؟ خیر، ہاں، وہ آدمی لاکھوں میں بھی پہچانا جا سکتا ہے. جہاں بھی نظر آئے بے درد گولی مار دینا، خواہ ہزاروں کے مجمع میں ہو، تمہیں پھانسی سے بچانا ہمبگ دی گریٹ کا کام ہوگا. ہمبگ دی گریٹ؟ صفدر نے متحرانہ انداز میں پلکیں جھپکائی. اوہ، میں ہمبگ دی گریٹ ہوں، کبڑے نے تن کر شہانہ وقار سے کہا. صفدر نے بدست تمام ہنسی سے ضبط کی اور پھر اس آدمی کا اتا پتا پوچھنے لگا جسے گولی مارنی تھی. وہ بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، کبڑا بولا. اس کا چہرہ پیشانی سے ناک کی نوک تک دو حصوں میں تقسیم ہے. صفدر ہنس پڑا. تم ہنس رہے ہو؟ کبڑا اسے گھورتا ہوا سانس کی طرف ہپکارا. کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اس بار صفدر نے پھر بوکھلاہٹ کی ایکٹنگ شروع کر دی. نہیں جناب، مطلب یہ کہ ایسا چہرہ، یعنی کہ دو حصوں میں تک، ہاں وہ ایسا ہی چہرہ ہے جسے غالباً تلوار کے لمبے زخم نے بگاڑا ہوا ہے. کیا ایسا آدمی ہزاروں میں نہیں پہچانا جا سکتا؟ بالکل بالکل جناب، اب پتہ بتائیے. پتہ ہی تو نہیں معلوم، ورنہ وہ تمہارے انتظار میں کب زندہ رہتا؟ کبھی وہ ٹھکانے لگ چکا ہوتا، بس کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے، لیکن خطرات کی بو اسی طرح سونگتا ہے جیسے نیولا سانپ کی. اچھا، میں دیکھوں گا کہ آپ نے اس پر کبھی سائلنسر لگا ہوا ریوالور نہیں استعمال کیا. تین بار، لیکن اس کے ستارے بہت اچھے ہیں، اسے تلاش کر کے مارنا ہے. اگر پکڑے گئے تو پھانسی سے بچانے کی ذمہ داری میری، بچ کر نکل آئے تو زندگی بھر عیش کرو گے. ہم بگ دی گریٹ کے معمولی وفادار بھی شہانہ زندگی بسر کرتے ہیں. اچھی بات ہے، صفدر نے ایک طویل سانس لی. مگر یہ بھی امتحان نہیں ہے، ہم بگ نے خشک لہجے میں کہا. ارے تو پھر وہی بتائیے نا، ابھی ہو جائے گا امتحان بھی، ہمبگ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. پھر وہ دونوں خاموش ہو گئے. گاڑی یکساں رفتار سے راستہ طے کر رہی تھی. صفدر سوچ رہا تھا چکر ہی چکر، پہلے ہمبگ کی اس طرح تلاش تھی جیسے گھاس کے گٹھے سے سوئی ڈھونڈ نکالنی ہو، اور اب یہ مردود بھی کسی ایسے ہی آدمی کی تلاش اس کے ذمہ ڈال رہا ہے جس کی جائے رہائش کا پتا نہیں. مگر اس نے محسوس کیا کہ گاڑی کی رفتار نسبتاً کم ہو گئی ہے. پھر وہ کسی جگہ رکی گئی. باہر سے کئی قدموں کی آوازیں آئیں اور گاڑی کا اوپری دروازہ کھلا. اترو، ہمبگ نے صفدر سے کہا. صفدر بے چواں چرا اتر آیا. یہ ویرانے سے گزرنے والی کوئی سڑک تھی، چھ آدمی یہاں غالباً پہلے ہی سے موجود تھے. صفدر سوچ رہا تھا اب کیا ہوگا کہ وہ سب اس پر ٹوٹ پڑے. ارے، وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹا. گھیرنے والوں کا ہلکا تنگ ہو چکا تھا، اس لیے ہاتھ پیر ہلانا بھی دشوار ہو گیا. وہ بے خبری ہی میں مارا گیا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمبگ ایسی شاندار مہمان نوازی کے بعد اسی طرح پیش آئے گا. انہوں نے صفدر کو زمین پر گرا لیا تھا اور تین آدمی اسے دبوچے ہوئے تھے. وہ ان کی گرفت سے نکل جانے کے لیے بری طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا. کیا جمع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس نے سوچا اور پھر بالکل پاگلوں کے انداز میں جد و جہد شروع کر دی. لیکن اب دبوچنے والوں میں چوتھے آدمی کا اضافہ ہو جانے کی بنا پر چھٹکارا مشکل ہی نظر آتا. او ہمبگ دی گریٹ، صفدر حلق پھاڑ کر بھاڑا. یہ کیا بہت گیا دلیل کمینے دھوکے باز، ہمبگ کا کہکا سناٹے میں گونجا. اور پھر اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ امتحان ہے. کیسا امتحان؟ چھوڑ دو مجھے. مجھے وہ لوگ سخت ناپسند ہیں جنہیں مجھ پر غصہ آ جائے. میرے کسی وفادار کو مجھ پر کبھی غصہ نہیں آتا. ہاں چلو اٹھاؤ. بس پھر صفدر جھولا جھولاتا ہوا نظر آیا. اس کے ہاتھ پیر دوسروں کے ہاتھ میں تھے اور وہ خلا میں اس طرح جھکولے کھا رہا تھا جیسے اسے کہیں دور پھینک دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. صدر پہ دھاڑا، بری بات، ہم بس نرم لہجے میں بولا، میرا احترام کرنا سیکھو، اب تو بار بار تمہارا امتحان لیا جائے گا، جب میں دیکھ لوں گا کہ اب تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آتا تو امتحانات کا سلسلہ ختم اور اصل کام شروع، مگر دیکھو اس آدمی کی تلاش کا غافل نہ رہنا، اچھا خدا حافظ۔ آخری جھکولا دے کر انہوں نے صفدر کو چھوڑ دیا۔ پھچاک، صفدر نے اپنے گرنے کی آواز سنی اور پھر وہ دلدل میں دھستا ہی چلا گیا۔ اس ٹھنڈی رات میں وہ برف ہی کی دلدل معلوم ہو رہی تھی، بدک تمام وہ اپنا سر بچا سکا، کوہنیاں ٹھوس زمین سے ٹک گئی، دلدل گہری نہیں ہو سکتی، کسی تالاب کا کنارہ ہی رہا ہوگا، جان میں جان آئی، ورنہ وہ تو سمجھا تھا شاید اب وہ اسے ذبح ہی کر دیں گے۔ پھر کہاں کا غصہ اور کہاں کی جھلاہٹ، اس کے رندڑے ہوئے حلق سے ایک تیز قسم کا کہکہ آزاد ہوا جس میں بیچارگی بھی شامل تھی اور غیر متوقع طور پر جان بچ جانے کی خوشی بھی۔ شاباش، دور سے ہمبک کی آواز آئی، ضرور چلو گے، غصہ تو نہیں آیا مجھ پر؟ پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، سنسنی خیز خبر تھی اور غالباً ہر روز نامے میں شائع ہوئی تھی۔ کیپٹن فیاض نے بھی اسے دیکھا اور ایک طویل سانس لی، وہ ناشتے کی میز پر تھا اور چائے ختم کر کے سگریٹ چلگائی۔ فون ہے سرکار، ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی۔ فیاض برا سے منہ بنائے ہوئے اڑ گیا، اس کی بیوی کہہ رہی تھی کسی وقت سکون نہیں ملتا۔ فیاض فون والے کمرے میں آیا، ہیلو، دوسری طرف سے عبدالرحمان صاحب کی آواز سن کر چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ کیا کروں جناب، پچھلی رات زیرو روڈ سے گزر رہا تھا، اچانک پچھلا پہیا برسٹ ہو گیا، گاڑی روکنی پڑی، پھر اترا ہی تھا کہ تین چار آدمی بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ دوسری بار ہوش آنے پر خود کو سول ہسپتال میں پایا تھا، 500 روپے جیب میں تھے جن کا پتہ نہیں۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس پر تو حیرت ہے جناب، فیاض نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پتہ نہیں میں کیسے بے ہوش ہو گیا تھا، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سسٹم پر کسی خواب آور چیز کا اثر بھی نہیں معلوم ہوتا۔ کیا یہ ممکن نہیں جناب کہ اخباروں پر کچھ پابندیاں عائد کر دی جائیں؟ کیسی پابندیاں؟ پولیس سے متعلق ایسی خبریں نہ شائع کی جائیں جن سے پولیس کی بے وقعتی ہو۔ خیال ٹھیک ہے، کوشش کی جائے گی۔ 4 بجے میں نے ہسپتال میں حلقے کے انسپکٹر کو اس واقعے کے متعلق بتایا تھا، اور صبح کے روز ناموں میں خبر دیکھ لیجیے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ خبر بڑی اہم رہی ہو۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، میں ابھی خود ہی حاضر ہونے والا تھا۔ کوئی خاص بات؟ جی ہاں، وہ دیکھیے، میرا خیال تھا کہ شاید مارتھا کا تعلق مسز پھٹاکیا سے بھی رہا ہو۔ تو پھر پچھلی رات میں اسی کے متعلق چھان بین کر رہا تھا لیکن کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا، مطلب یہ کہ مارتھا کا مسز پھٹاکیا سے کسی قسم کا تعلق نہیں ثابت ہو سکا۔ خیر چھوڑو اسے، اگر ممکن ہو تو یہیں چلے آؤ، وہ کمبخ درد سر بن کر رہ گیا ہے۔ ابھی حاضر ہوا جناب، فیاض نے اطمینان کی سانس لی اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر ریسیور رکھ دیا۔ عبدالرحمان صاحب آؤٹ ہاؤس کے قریب لان ہی پر ملے تھے، غالباً ناشتے کے بعد چہل قدمی کے لیے نکلے تھے۔ میں نے اس مسئلے پر بہت سوچا ہے فیاض، لیکن عقل کام نہیں کرتی، عبدالرحمان صاحب نے کہا۔ فیاض کچھ نہ بولا، عبدالرحمان صاحب کہتے رہے۔ وہ خود کو فلم ڈائریکٹر سمجھنے لگا ہے، پتہ نہیں کن کن اوٹ پٹان فلموں کے نام لے کر کہتا ہے کہ وہ میری ڈائریکٹ کی ہوئی ہیں۔ دیکھے کب یادداشت واپس آتی ہے، فیاض نے مسمسی صورت بنا کر ٹھنڈی سانس لی۔ اس وقت وہ بہت مزہ کا خیز لگ رہا تھا، عبدالرحمان صاحب نے اسے گھور کر دیکھا اور مزید بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ میں دراصل اس تصویر کے متعلق بھی سوچتا رہا ہوں، انہوں نے کہا۔ ارے وہ کچھ نہیں، پتہ نہیں کس کا کیا ہو رہا ہو، فیاض جلدی سے بولا۔ نہیں میں مطمئن نہیں ہوں، فیاض نے پھر سنبھالا لیا اور پیشانی پر شکنے ڈال کر متفق کرانا لہجے میں بولا۔ جی ہاں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، فلم ڈائریکٹر سمجھنے لگے ہیں خود کو، میرا خیال ہے انہیں فلموں سے کبھی دلچسپی نہیں رہی اور نہ کبھی میں نے انہیں فلمی قسم کے لوگوں کے ساتھ ہی دیکھا ہے۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے کیسوں میں عموماً صحیح دماغی کی حالت کے ہوائی قلعے بھی کار فرما ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ فلمی زندگی سے اپنی وابستگی کے متعلق ہوائی قلعے بناتا رہا ہو۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا جناب، فلمی زندگی کے متعلق ہوائی قلعے ناممکن نہیں ہے، البتہ کسی آدمی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں ایک ایسے انتہائی دولت مند آدمی کو جانتا ہوں جو اپنے ٹیلر ماسٹر ہونے کے متعلق ہوائی قلعے بنایا کرتا ہے، یقیناً ہنسنے کی بات ہے لیکن وہ بہرحال اسی قسم کے ہوائی قلعے بناتا ہے۔ خدا جانے، فیاض نے پھر ٹھنڈی سانس لی۔ عبدالرحمان صاحب نے کوٹ کی اندرونی جیب سے کنجی نکالی اور اسے فیاض کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ رہی اس کے کمرے کی کنجی، لیکن یہ مجھے ہی واپس ملنی چاہیے، جاؤ دیکھو ممکن ہے تم ہی کچھ کارآمد ثابت ہو سکو۔ فیاض نے ایسے انداز میں کنجی سنبھالی جیسے یہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا اعزاز ہو، پھر عمران کے کمرے تک بآسانی پہنچ گیا۔ کفل میں کنجی گھمائی تھی کہ اندر سے بڑی پروکار آواز آئی، یس کام آن۔ دروازہ کھلا، عمران اس طرح میز پر بیٹھا کام کرتا نظر آیا جیسے کسی فرم کا مینیجر اپنے الگ تھلگ آفس میں کوئی بہت ہی اہم کام سر انجام دے رہا ہو۔ فیاض دروازہ بولٹ کر کے مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا، تشریف رکھیے. عمران نے سامنے رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور ہاتھ ملتا ہوا بولا، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. فیاض خاموشی سے بیٹھ گیا اور بڑے سنجیدگی سے اسے گھورتا رہا. کچھ فرمائیے بھی جناب، عمران نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، میں بہت مشغول آدمی ہوں. مارتھا کا قتل، فیاض اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بڑبڑایا. اوہ تو آپ اسٹوری رائٹر ہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، لیکن افسوس ہے مسٹر کے ہم جاسوسی فلم نہیں بناتے، کوئی سماجی کہانی لائیے. کسی نے مارتھا سے رومان بھی لڑایا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جاسوسی کہانی جاسوسی ہی رہے گی چاہے جتنا رومان ٹرایا جائے. کوئی سماجی اور اصلاحی کہانی لائیے، گھریلو کہانی آج کل خوب چلتی ہیں، لکھیے ایسی کہانیاں بھی لکھیے. اچھا میں آئیڈیا دیتا ہوں، آپ اسے ڈیولپ کر لیجیے. دونوں نے ایک تصویر بھی ساتھ ہی کھنچوائی تھی، میری کھال بھی کھنچوائی تھی، عمران جھلاہٹ میں میز پر ہاتھ مار کر بولا، اور آپ کی عقل میں بھوت بھروایا تھا. آپ میری بات کیوں نہیں سنتے، کہہ دیا ایک بار کہ ادھر جاسوسی کہانی نہیں چلے گی. وہ تصویر میرے ہاتھ لگ گئی ہے، فیاض مسکرایا. چپراسی، عمران گھنٹی پر ہاتھ مار کر دھاڑا، یہ تو بالکل نہیں چلے گی پیارے، فیاض نے بایاں دبا کر کہا. او خاموش رہو، عمران مقدانت پیس کر مکہ دکھاتا ہوا بولا. اچھی بات ہے، فیاض نے ٹھنڈی سانس لی. چلیے بتائیے آئیڈیا، میں ڈیولپ کر لوں گا. عمران نے پہلے تو سختی سے ہونٹ پر ہونٹ جما لیا، پھر بولا، گھریلو تصویر کے لیے ایک بالکل نیا آئیڈیا ہے میرے ذہن میں. ایک بیگ کسی نے دروازے پر دستک دی اور عمران سلسلہ گفتگو جاری نہ رکھ سکا. فیاض نے اٹھ کر دروازہ کھولا، بیگم عبد الرحمان سامنے کھڑی تھی. فیاض نے بڑے ادب سے سلام کیا، وہ اندر چلی آئی لیکن فیاض کو خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی. اب بتاؤ، وہ کچھ دیر بعد بولی، کون بنا ہے اس کی بربادی کا باعث؟ میں نہیں سمجھا بیگم صاحبہ. فیاض گڑگڑایا، تم ہی اسے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. مگر یہ تو فلم ڈائریکٹر ہو گئے ہیں بیگم صاحبہ، میں نے کبھی فلم حضور بات نہ کرو. وہ نہیں اس کی آواز میں بولی، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. فیاض جلدی سے کرسی کھسکاتا ہوا بولا، تشریف رکھیے نیک دل خاتون، عمران نے نہایت ادب سے جھک کر کہا. پھر فیاض سے بولا، اس ہسپتال میں ان کا وجود باعث رحمت ہے. تم چپ رہو، بیگم صاحبہ نے اسے ڈانٹ دیا. اور فیاض سے بولی، اب اتنا کرو کہ اسے یہاں سے کہیں اور لے جاؤ، ورنہ وہ اسے زندہ نہ رہنے دیں گے. بیگم صاحبہ کی آواز بھرا گئی تھی. ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ ہے شاید، عمران نے آنکھیں نکال کر کہا. اوہ خدا کی پناہ، ایسا آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا. ڈاکٹری بھی کریں گے اور ہیرو بھی بنیں گے. میں کہتا ہوں کسی اسٹنٹ فلم میں جلاد کے رول میں چلا دوں گا. تو مارنے پر تل جاتے ہیں، آپ خود سوچیے جناب، اس عمر کا ہیرو. چپ رہو، بیگم صاحبہ نے پھر ڈانٹا. آپ کہتی ہیں تو چپ ہی رہوں گا، عمران نے بے بسی سے کہا اور سعادت مندانہ انداز میں سر جھکا لیا. انہوں نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے؟ بیگم صاحبہ نے فیاض سے پوچھا. ان کا خیال ہے کہ یہ حضرت، فیاض نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا. ہاں ہاں یہ بن رہا ہے، یہی خیال ہوگا، خدا ایسے جلادوں کو اولاد نہ جانے کیوں دے دیتا ہے. ٹھیک اسی وقت جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، لان پر جوزف سریا کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا گڑگڑا رہا تھا. مسی میں مر جاؤں گا، خدا کے لیے باس کی ایک جھلک دکھا دو، میں نے 3 دن سے انہیں نہیں دیکھا، رحم کرو میرے حال پر. اگر انہوں نے پھر تمہاری مرمت شروع کر دی تو؟ اس کی فکر نہ کرو مسی، وہ مجھے مار ہی کیوں نہ ڈالیں، لیکن میں بس خدا کے لیے مجھے ان کے پاس جانے کی اجازت دلوا دو. ڈیڈی مجھے شوٹ کر دیں گے. نہیں یہ ناممکن ہے، تم اپنے کوٹری میں جاؤ، سریا نے کہا اور اسے وہیں چھوڑ کر اندر چلی آئی. یہاں عمران کیپٹن فیاض سے الجھ پڑا تھا اور بیگم صاحبہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. سریا نے فیاض کو عمران کے کمرے میں دیکھا تو اس کا خون بھی جوش کھانے لگا، کیونکہ اس کی دانش میں بھی عمران کو غلط راہوں پر ڈالنے والا یہی تھا. وہ کمرے میں نہیں گئی، عمران فیاض سے کہہ رہا تھا، ہاں اسلامی فلموں کا آئیڈیا بھی برا نہیں ہے، مگر چالو قسم کے ڈائریکٹر اسلام کی بھی مٹی پلیت کر دیتے ہیں اور فلم کی بھی. حال ہی میں نے ایک فلم دیکھی تھی جس کے بادشاہ سلامت غیر قوموں کے سرداروں کو اپنے دربار میں مدعو کر کے تبلیغ کیا کرتے تھے. اوفو، ان کی تقریر کا انداز بالکل یہی معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی فٹ پاتھ ہی حکیم مجمع لگائے سرما بیچ رہا ہو. مگر میں تو مارتھا کی کہانی فلماؤں گا، فیاض نے کہا. تم میری طرف سے جہنم میں جاؤ اور کلو پترا فلماؤ. مارتھا کی ایک سہیلی بھی تھی جس سے میری ایک ایسی تصویر ملی ہے کہ ٹھہرو دو، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا. میں سن لوں گا کہانی، لیکن کچھ ایڈوانس لیے بغیر کہانی نہیں سنایا کرتے، سمجھے؟ فیس کرو میں سن لوں تمہاری کہانی اور کہہ دوں کہ یہ نہیں چلے گی، پسند نہیں آئی، اور پھر یہ کہانی خود ہی لکھ کر چلا دو تو تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ بولو السلام علیکم. میں یقین نہیں کر سکتا کہ تم اپنی یاداشت کھو بیٹھے ہو. یہ آئیڈیا بھی پرانا ہو چکا ہے، کئی فلمیں بن چکی ہیں یاداشت کھو بیٹھنے کے موضوع پر. بڑی مشکلات میں پھنسنے والے ہو، سنبھل جاؤ، فیاض آنکھیں نکال کر بولا. تم زمین میں دھنسنے والے ہو، نکل جاؤ، عمران نے آغا حشر اسٹائل میں گرہ لگائی. عبد الرحمان صاحب بہت پریشان ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟
عمران پھر گھنٹی پر ہاتھ مار کر دھاڑا، چپراسی صاحب کو اٹھا کر سڑک پر پہنچا دو۔ غرض یہ کہ بکچھت خاصی دیر تک جاری رہی اور فیاض بے نیل و مرام واپس ہوا۔ یہ سب کچھ تو تھا ہی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ فیاض کا ذہن اس خوفناک چہرے والے آدمی میں الجھا رہا تھا۔ قوم تھا اس کی بے ہوش ہو جانے کے بعد اس نے گاڑی کا پہیہ برست کیوں کر دیا تھا، پہیہ برست کرنے کا مقصد اس کی سمجھ میں نہ آ سکا، اور وہ قتل کی وجہ کیوں چھپانا چاہتا تھا۔ کچھ بھی ہو، پہیے کا برست ہو جانا اس کے کام بھی آیا، کہانی تراشنے میں دیر ہی نہیں لگی تھی۔ وہ دراصل اس پرسرار آدمی کے متعلق بھی محتاط ہی رہنا چاہتا تھا، اس لیے ایسی کہانی تراشی تھی کہ اس کا حوالہ نہ دینا پڑے۔ دوسری رات صفدر نے اپنی اصل شکل میں کبڑے کا تعاقب شروع کیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ میک اپ میں بھی پہچانا جا چکا ہے، لیکن فی الحال وہ لوگ اسے زندہ ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اسے پچھلی رات دلدل میں پھینکنے کے بجائے کسی اندھے کنویں میں دھکیل دیا گیا ہوتا۔ کبڑا ایک گھٹیا سے شراب خانے میں داخل ہوا۔ صفدر نے سوچا پھر شامت آ گئی، ادھر کچھ دنوں سے افیون کی گولیوں سے شوق کرنا پڑا تھا اور آج پتا نہیں کیا گت بنے گی۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا، لیکن یہاں خالی بیٹھنا تو کسی طرح بھی ممکن نہ ہوتا، لہٰذا مجبوراً کبڑے کے قریب ہی ایک میز پر قبضہ کر کے اسے بیئر کی بوتل طلب کرنی پڑی۔ کبڑا اپنی میز پر تنہا تھا، اس نے معمولی ہی قسم کی شراب طلب کی تھی۔ اس کا حلیہ تو معمولی سے بھی کم ترین تھا، اس لیے وہ اعلیٰ قسم کی شراب کیسے خریدتا۔ پھٹا پرانا کوٹ تھا جسم پر، اور ٹانگوں میں مل گجی سی پتلون جھول رہی تھی۔ گلے میں ٹائی بھی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پچھلی کئی پشتوں سے صحیح و سلامت گزرنے کے بعد کبڑے تک پہنچی ہو۔ کبڑے نے دو چار گلاس پیدر پہ چڑھائے اور موج میں آ کر آواز بلند گانے لگا۔ جب میں نے پی کر چھلکائی، بادل ناچے جھوم کے، مولی نے محفل مہکائی، آلو گوبھی کی بن آئی، لال ٹماٹر لال ٹماٹر، تک دھنا دھن گھوم کے، بڑھ کے بیٹا بڑھ کے بیٹا، ہائے ہائے۔ ایک گوشے سے ایک پہلوان ٹائپ کا غنڈا گھوسا گانے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شاید وہ بھی نشے میں تھا، چلنے کے ایسے انداز سے یہی معلوم ہوتا تھا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر قابو میں نہیں ہے۔ کبڑا بے خبری میں گاتا ہی رہا اور غنڈا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ پشت پر تھا اس لیے کبڑا اب بھی بے خبر ہی رہا۔ دفدن غنڈا نے اس کے سر پر زور کا ہاتھ رسید کیا کہ فلیٹ ہیڈ پیشانی کے نیچے سرک آئی، آواز ہلکی میں گھٹ کر رہ گئی اور اس طرح سمٹ گیا جیسے کوئی مومی مجسمہ دباؤ پڑ کر پچٹ گیا ہو۔ غنڈا دھاڑا، ابے یہ کوئی بھٹیار خانہ ہے کیوں؟ کبڑے نے آہستہ آہستہ گردن اٹھائی اور پھر وہ کسی سال خوردہ سارس ہی معلوم ہونے لگا، لیکن وہ سامنے خلا میں گھورے جا رہا تھا۔ اس طرح کے پتلیاں بھی جنبش نہیں کر رہی تھی، بلکہ جھپکانا تو دور کی بات۔ غنڈا بڑبڑاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ سمندر کبڑے ہی کو گھورے جا رہا تھا، ایک بیگ پر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور کاؤنٹر کی طرف مڑ کر گونجلی آواز میں چیخا، کون تھا آپ سامنے آئے؟ ماں بدولت واپس آ گئے ہیں ہم بگ جی گریٹ۔ آس پاس کی میزوں سے کہہ کے بلند ہوئے، لیکن کبڑا اسی انداز میں تنا کھڑا رہا جس میں اس طرح زبردستی تناؤ پیدا کرنے کی بنا پر کوبر پہلے سے بھی زیادہ مزہ خیز نظر آنے لگا تھا۔ وہ غنڈا بھی اس کا اولیا دیکھ کر ہنس پڑا، پھر ہاں پھلا کر بولا، بیٹ اور خنزیر کے زخم نہیں۔ او ہم بگ نے شہانہ انداز میں ہاتھوں کو جنبش دی۔ کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے آدمی نے غنڈے کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا اور وہ ہنستا ہوا ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ کبڑا اب کاؤنٹر والے کو گھور رہا تھا، دفتر اس نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، میرے غلام ہو، مجھے پہچاننا سیکھو، میرے قہر سے ڈرو، تم نہیں جانتے میں کون ہوں، ساری دنیا کا شہنشاہ، ہم بگ دی گریٹ، سکندر و اکبر آج ہوتے تو میرے قدموں میں سر جھکا دیتے، مجھے پہچانو مجھے پہچانو، ورنہ کسی دن یہ زمین جہنم کہلائے گی۔ پاگل ہے پاگل ہے، جانے نہ پائے، چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئی اور دیر تک کہہ کے گونجتے رہے، لیکن وہ اسی انداز میں کھڑا ہی کارے سے دوسروں کو دیکھتا رہا جیسے وہ اس کے لیے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں اور وہ خود منتظر ہو کے ان جہالت مابوں کا شور کم ہوتے دربار دوبارہ تقریر شروع کر دے۔ نفرن کسی نے اس کے چہرے پر کوئی سیال چیز پھینک ماری اور وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹا تو کرسی کے پائے سے الجھ کر لڑکھڑاتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ تم سے بندھے ہو، وہ فرض سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا دھاڑا، بھٹو گے سڑکوں پر بل بلاتے پھرو گے، جائے پناہ نہ ملے گی، ایڑیاں رگڑ کر مرو گے، مارو مارو منحوس کو۔ کئی آوازیں آئیں اور کچھ لوگ اٹھے بھی اپنی جگہوں سے۔ اتنے میں صفدر کبڑے کے پاس پہنچ چکا تھا، اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، چڑا، کبڑے کے سر پر ایک ہاتھ پڑا اور اچھل کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ لوگوں نے انہیں گھیر لیا تھا، تقریباً آٹھ دس آدمی رہے ہوں گے، لہذا اندازہ کرنا دشوار تھا کہ اس بار کس نے ہاتھ رسید کیا ہوگا۔ پھر صفدر اسے شراب خانے سے ہی لے نکلا، ورنہ شاید اس کے ہاتھ پر سلامت نہ رہتے۔ قریبی ایک پبلک پارک تھا، اسے وہیں لے آیا۔ میں سچ کہتا ہوں ہم بس بڑبڑا رہا تھا، وہ کیچوں سے بھی زیادہ حقیر ہیں، ضرور بھگتیں گے، ماں بدولت کی توہین بڑی مہنگی پڑے گی۔ پھر چونک کا صفدر کو گھورنے لگا، یہاں اتنی روشنی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے۔ دنیا کا جو ملک چاہو مانگ لو. ہمبرگ نے کہا بلا عذر بخش دوں گا, تم مجھے صرف ڈرائیونگ لائسنس دلوا دو. صفدر نے مسکرا کر کہا پھر اتے کہ ہمبرگ بھی گرے کہ مجھے ابھی تک نہیں پہچانا. ہاں ہم شاید پچھلے سال منگولیا میں تھے. ہمبرگ نے جلدی سے کہا یہ پچھلی رات کی بات ہے, ٹھنڈی دلدل مجھے کبھی نہ بھولے گی. ہاں تو تم وہ ہو. ہمبرگ نے متحرانہ انداز میں پلکیں جھپ کر تم وہ نہیں ہو سکتے. میں میک اپ میں تھا. ہاں میک اپ نہیں مگر کیوں, اسی طرح شکار کھیلتا ہوں. اکیلے ہی ہو, ہمبرگ نے پوچھا اور صفدر نے سوچا موقع خوب ہاتھ آیا, اس طرح شاید وہ اسے اپنے اعتماد میں لے سکے. ریگستان کے ببلول کی طرح, صفدر نے جواب دیا. مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی زندگی کی تنہائی رفع ہوئی ہو. تب تو تم بھی میری طرح لاجواب ہو. ماں باپ بھی تھے کبھی تمہارے؟ ماں باپ کیوں نہ ہوتے, صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا. اے اپنا لہجہ ٹھیک کرو, ہمبرگ نے تہکمانہ لہجے میں کہا. تمہیں پھر مجھ پر غصہ آ رہا ہے؟ صفدر ہنس پڑا. میں معافی چاہتا ہوں جہاں پنا. ٹھیک ہے ہمبرگ کا رہا, ذرا ہولے ہولے میری کمر کو دباؤ, کسی دن یہ کمبخت مجھے مار ہی ڈالیں گے اور پھر روئیں گے سر پیٹیں گے, لیکن پھر میں انہیں نہیں ملوں گا. درست فرمایا علی جا. ہمبرگ ٹھنڈی گھاس پر اوندھا لیٹ گیا اور صفدر اس کی کمر دبانے لگا. گھاس تو برف ہو رہی ہوگی جہاں پنا. نہیں میں ایک بار ایک بار آدمی ہوں, یہ گھاس پشمینے کی طرح گرم ہے. تو میرے لیے کیا حکم ہے علی جا؟ ٹھوکریں کھاتے پھرو, سپائے بغیر سونے پر نکھار نہیں آتا. اوہ تو آپ بھی غالباً نکھرتے ہی پھر رہے ہیں. میں ایسا سونا ہوں جسے لوگ مٹی سمجھتے ہیں. بس کرو اب میں اٹھوں گا. صفدر الگ ہٹ گیا. ہمبرگ نے بیٹھ کر سگریٹ سلگائی اور ہلکے ہلکے کش لینے لگا. پھر بولا
اس شہر میں آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ساری زندگی یہیں گزری ہو. پہلے آپ کہاں تھے؟ اسی زمین پر. ہمبرگ اٹھتا ہوا بولا. اٹھو نہیں اٹھو ٹہلیں گے. صفدر بھی اٹھ گیا. ہمبرگ کا چہرہ بالکل سپاٹ نظر آ رہا تھا, جذبات سے آری. وہ ٹہلتے ہوئے پارک کے ایک ایسے گوشے کی طرف آ نکلے جو تاریک تھا. میں تمہیں اپنا وزیر اعظم بناؤں گا, ہمبرگ نے کہا. پھر وہ دیکھو آسمان پر سامنے سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کے قریب. صفدر رک گیا. ہمبرگ کا ہاتھ شمال کی جانب اٹھا ہوا تھا. صفدر نے نظر اٹھائی. کہاں؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا. جواب تھا چھپاک. صفدر ٹھنڈے پانی میں گودے کھا گیا. پھر ابھرا اور حلق پھاڑ پھاڑ کر ہمبرگ کو گالیاں دینے لگا. اب اسے یاد آیا کہ پارک کے اس حصے میں ایک بڑا سا حوض بھی تھا. دیکھو ہمبرگ کی آواز آئی, تمہیں پھر غصہ آ گیا ہے مجھ پر؟ ٹھہرو تو تیری ایسی کی تیسی. صفدر پانی پر ہاتھ مارتا ہوا تاریک کنارے کی طرف چھپٹا, لیکن اس بار ہمبرگ کی آواز نہ سنائی دی. بدک تمام وہ اوپر پہنچا. سردی سے دانت بجنے لگے تھے. ہمبرگ کا دور دور تک پتا نہیں تھا. اب بلیک زیرو کو چکر پر چکر آ رہے تھے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معاملات کو کس طرح ہینڈل کرے. 4 ماہ قبل عمران کو کسی ایسے کبڑے کی تلاش تھی جس کے بائیں گال پر ابھرا ہوا سا تل تھا. وہ خود ہی تلاش کرتا رہا تھا. پھر یہ معاملہ صفدر اور خاور تک بڑھا دیا گیا تھا. وہ شہر میں سے تلاش کیا کرتے تھے. وہ ملا تو اس کی نگرانی شروع کرائی, لیکن مقصد بلیک زیرو کو بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا. پھر اچانک ایک نئی افتاد پڑی, یعنی مسز پھٹاکیا والا معاملہ. عمران سے احکامات لے کر تو وہ خود کو ایکسٹروپوز کر سکتا تھا, لیکن خود اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے کسی کیس کو ہینڈل کر سکتا. جب تک اسے شبہ رہا کہ عمران کا یاداشت کھو بیٹھنا بھی اسکیم ہی میں شامل ہو سکتا ہے, اس وقت تک وہ صفدر اور خاور کی رہنمائی کرتا رہا. لیکن جب عمران کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی تو اسے محتاط ہو جانا پڑا. توقع تھی کہ عمران اسے صحیح حالات سے ضرور آگاہ کرے گا. کرنا بھی چاہیے تھا, کیونکہ اس کی عدم موجودگی میں بلیک زیرو ہی X2 کے فرائض انجام دیا کرتا تھا. اب عمران کی طرف سے کوئی پیغام نہ ملنے پر اس نے سوچا, ممکن ہے اس بار یہ حضرت آ ہی گئے ہوں گے چکر میں, یعنی پاگلپن حقیقی ہو اور پھٹاکیا والا حادثہ اتفاق کیا رہا ہو. عبد الرحمان صاحب کے نمبروں پر رنگ بھی نہیں کر سکتا تھا. ایک آدھا بار کوٹھی کے چکر ضرور لگائے تھے, لیکن عمران کی شکل نہیں دکھائی دی. جوزف بھی شاید ان اوقات میں کہیں پڑا اونگتا رہتا تھا, ورنہ اس سے بھی پوچھ گچھ تو کر ہی لیتا. جیسے دوسرے ذرائع سے اسے وہی اطلاعات ملی تھی جن کا علم عمران سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو تھا. بہت بڑا الجھاوا تھا اس کے سامنے اپنی ذمہ داری پر, کچھ اسی وقت کرتا جب حالات سے پوری طرح باخبر ہوتا. کبڑے ہی کا معاملہ سامنے تھا, لیکن وہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں تھا. یہ تک نہیں جانتا تھا کہ عمران کو اس کی تلاش کیوں تھی. پھر ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور کوئی کیا چاہ رہا تھا کہ وہ صفدر کی رپورٹیں ٹیپ ریکارڈر پر ریکارڈ کرتا جائے خاموشی سے, اس کے کسی سوال کا جواب دیا بغیر. جب بھی X2 کے پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجتی وہ دم بخود رہ جاتا, کال کا جواب تک نہ دیتا. یہ فون کچھ اس قسم کا تھا, اگر X2 موجود نہ ہوتا تو آدھے منٹ بعد
اس کا سلسلہ ٹیپ ریکارڈر سے جا ملتا اور رنگ کرنے والے کو آواز سنائی دیتی پلیز ڈکٹیٹ، اور وہ اپنا پیغام ڈکٹیٹ کر دیتا. اس وقت بھی کچھ ہی دیر پہلے فون کی گھنٹی بجی تھی اور کسی نے پیغام ریکارڈ کرایا تھا. ٹیپ ریکارڈر کی سبز روشنی غائب ہو چکی تھی. بلیک زیرو اس کا سوئچ دوبارہ آن کر کے پیغام سننے لگا. صفدر اسپیکنگ سر، ابھی تک مجھے کمبڑے کے متعلق مزید ہدایت نہیں ملی. پچھلی رات اس نے ڈکسی کے شراب خانے میں ہنگامہ برپا کر لیا تھا. اب میں کھل کر اس کے سامنے آ گیا ہوں بحیثیت صفدر بھی، اور اسے بتا دیا ہے کہ موبی کے میک اپ میں بھی اسی سے ملا تھا. دیکھیں یہ میری اسکیم ہے، وہ دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میری پشت پر کون ہے، اور میں اسے اس وقت تک الجھائے رکھنا چاہتا ہوں جب تک آپ کی طرف سے واضح ترین احکامات نہ مل جائیں. میں اسے بتا دوں گا کہ میں اسے موٹی مرغی سمجھ کر اس کا تعاقب کرتا رہتا تھا، کبھی اصلی شکل میں اور کبھی موبی کی حیثیت سے. جو کچھ میں اسے ابھی تک سمجھا ہوں وہی اس پر ظاہر کر دوں گا. میری دانش میں وہ کوئی بہت بڑے سمگلر ہے. میں اس سے کہوں گا کہ میں دراصل ایک بلیک میلر ہوں، لوگوں کے راز معلوم کر کے انہیں بلیک میل کرتا ہوں، لیکن اس سے معروب ہو گیا ہوں. پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ میں اسے بلیک میل ہی کرنا شروع کر دوں. بہرحال اب میں آپ کے احکام کے بغیر نیا قدم نہیں اٹھاؤں گا. براہ کرم 346 پر رنگ کر کے مجھے اپنے جواب سے جلد مطلع کیجیے. پچھلی رات اس نے مجھے منٹو پارک کے حوض میں دھکیل کر دماغ ٹھنڈا رکھنے کی تلقین کی تھی. اوور اینڈ آل. بلیک زیرو نے طویل سانس لیا اور ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا. بہت بڑھ گیا ہے احمق کہیں کا، وہ برا سمو بنا کر بڑبڑایا. پھر اس نے صفدر کے بتائے ہوئے نمبر پر رنگ کیا. دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا. بلیک زیرو نے X2 کسی آواز میں کہا، پیغام مل گیا. تم گدھے ہو صفدر کی حیثیت سے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے جناب، صفدر ہکلایا، کچھ رہی یہ حماقت تھی. اب تم فی الحال اس کے سامنے آنے سے گریز کرو، گوشہ نشینی ہی بہتر رہے گی. تو اب اس کے دوسرے احکامات نہ ملے تم باہر نہیں نکلو گے. اوکے سر، دوسری طرف سے آواز آئی اور بلیک زیرو نے سلسلہ منقطع کر دیا. عبد الرحمان صاحب اس وقت گویا خود بھی پاگل ہو گئے تھے. سارا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، رونے کی آوازوں کے علاوہ اور کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا. ہوا یہ کہ ٹھیک 9 بجے رات کو عمران نے، جو کمرے میں بند تھا، چیخنا شروع کر دیا. سب سے پہلے سریا ہی وہاں پہنچی تھی اور پھر عبد الرحمان صاحب کے علاوہ سبھی کمرے کے سامنے نظر آئے. عمران کھڑکی کی سلاخیں پکڑے کہہ رہا تھا، ارے ظالموں، یہ ہسپتال ہے یا پاگل خانہ؟ نکالو مجھے اس کمرے سے، دروازہ کھولو کہ میں پاگل ہوں. اے معزز خاتون، وہ اما بی کی طرف ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو گیا. پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم میٹرن نہیں ہو، اگر ہو بھی تو مجھ سے اس سے کیا، لیکن میں تمہارے چہرے پر ممتا کا نور دیکھ رہا ہوں. تم کسی نہ کسی کی ماں ضرور ہوگی، کیا تمہارا کوئی بیٹا نہیں؟ نہیں، تمہارے چہرے پر ممتا کا نور ہے، اولاد والی ہو. میں دنیا میں اکیلا ہوں، بالکل اکیلا ہوں. آواز حلق میں پھنس گئی، وہ خاموش ہو گیا. آنکھوں میں امڑنے والے آنسو گالوں پر بہ آئے اور اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میں رو رہا ہوں، خاک پر پڑا ہوا بلک رہا ہوں. مجھے اٹھا لو ماں، مجھے اٹھا لو ماں. اما بھی پھوٹ پڑی. ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی ہی تھی کہ لڑکیوں نے بھی بلکنا شروع کر دیا. عبد الرحمان صاحب کہیں جانے کے لیے عجلت میں تیاری کر رہے تھے. یہ غلغپاڑا ان کے کانوں پر بھی پڑا اور وہ جھپٹتے ہوئے وہاں پہنچے. اب تو عمران بھی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عبد الرحمان صاحب دانت پیس کر گرجے، بس چلے ہی جاؤ تم اس وقت جاؤ. بیگم صاحبہ روتی ہوئی چلائیں اور عبد الرحمان صاحب کو جیسے سانپ سونگ گیا، کیونکہ بیگم صاحبہ جب بھی بے نیام ہوتی تھی وہ خاموشی ہو جاتے تھے. لاؤ نکالو کنجی، کھولو دروازہ. بیگم صاحبہ کی آواز بلند ہی رہی، عبد الرحمان صاحب کچھ نہ بولے. عمران کی ایک کزن جو عبد الرحمان صاحب کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی، ان کے اشارے پر آگے بڑھائی اور اسے ایک طرف لے جاتے ہوئے آہستہ سے بولے، کیا بات ہے، کیا اس نے کسی کو پہچان لیا ہے؟ نہیں، وہ ہکلائی، آنٹی کو ماں تو کہہ رہے ہیں لیکن یوں ہی، مطلب یہ کہ مجھے بیٹا بنا لو. اوہ بکواس، عبد الرحمان صاحب دانت پیس کر رہے گئے. چلنے میں خاموش کھڑے رہے اور پھر عمران کے کمرے کی طرف پلٹ آئے. سنو، انہوں نے اونچی آواز میں سبھوں کو مخاطب کیا، تم سب اپنے کمرے میں جاؤ. ہائے آ گیا جلاد ڈاکٹر، عمران روتا ہوا کرا. بکواس بند کرو، عبد الرحمان صاحب چیخے. پھر انہوں نے دوسروں کو مخاطب کر کے کہا، ہوش میں رہو تم لوگ، پاگل نہ بنو، میں اسی وقت بہت جلدی میں ہوں. انہوں نے خاموش ہو کر کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھا اور صرف بیگم صاحبہ سے نرم لہجے میں بولے، آپ جو کرنا چاہتی ہیں وہ اس کے لیے بھی مضر ہے، تا وقت یہ ہم میں سے کسی کو پہچان نہ لے، باہر نکالنا خطرے سے خالی نہیں. ویسے اگر آپ اس کی زندگی ہی کی خواہ ہو تو یہ رہی کنجی. انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ بیگم صاحبہ دوسری طرف مڑتی ہوئی بولی، میں کچھ نہیں جانتی، اور آگے بڑھ گئی. غالباً اتنا تو وہ خود بھی سمجھتی تھی جو کچھ عبد الرحمان صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. ہاں اس رہن دل عورت کو بھی بہکا دیا، عمران نے گلو گیر آواز میں ہچکی لی اور کھٹاک سے کھڑکی بند کر دی. کمرے کے اندر سے اس کی بڑبڑاہٹ سنائی دیتی رہی. پھر عبد الرحمان صاحب نے نرم ہی لہجے میں لڑکیوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جائیں، لہذا لڑکیوں کو بھی کھسکنا ہی پڑا. ویسے سوریا تو سوچے بیٹھی تھی، اگر اینٹ ہے تو آج میں بھی لڑ ہی جاؤں گی خواہ کچھ ہو. عبد الرحمان صاحب کے چلے جانے پر اس کی ایک کزن بولی، کیوں انکل؟ ہاں، نرم لہجے میں گفتگو کر گئے. سوریا نے تنزیہ لہجے میں کہا، قسمتیں بدل گئی ہوں، ہمارے دن پھر گئے، سمجھ میں نہیں آتا. ارے جلدی میں تھے، سوریا جلدی سے آنکھیں نکال کر بولی. اور کیا، سوچا ٹالو کسی طرح پیچھے چھڑاؤ ان کمبختوں سے، ورنہ پتھر میں بھی کبھی جونک لگتی ہے. عبد الرحمان صاحب کی لمبی سی بیوق پھاٹک سے گزر گئی. ان کے ساتھ وہی دونوں غیر ملکی مہمان بھی تھے جن کا قیام آؤٹ ہاؤس میں تھا. بڑا شور ہو رہا تھا مسٹر رحمان، کیا بات تھی؟ ایک نے انگریزی میں پوچھا. بھائی میرا لڑکا، اوہ کیا بات تھی، آپ اسے سوئٹزرلینڈ لے جائیے. ہاں سوچ رہا ہوں کسی ماہر سائیکو انسیلٹ سے بھی مشورہ لیجئے. دوسرا بولا، میرا ایک دوست عنقریب امریکہ سے آنے والا ہے، وہ دماغی امراض کا اسپیشلسٹ ہے. پھر خاموشی چھا گئی. کچھ دیر گاڑی سینٹرل جیل کے پھاٹک میں داخل ہو رہی تھی، پھر وہ ایک جگہ رکھی گئی. عبد الرحمان صاحب خود ہی ڈرائیو کر رہے تھے، حالانکہ گاڑی ڈرائیو کرنا بھی ان کے اصول کے خلاف ہی تھا. جیل کے آفیسر شاید پہلے ہی سے ان کے استقبال کے لیے موجود تھے. عبد الرحمان صاحب نیچے اتر گئے، لیکن ان کے غیر ملکی مہمان گاڑی ہی میں بیٹھے رہے. پھر عبد الرحمان صاحب دوسرے آفیسروں کی معیت میں ایک جانب روانہ ہو گئے. کچھ دور چل کر وہ پھر رکے، جہاں دو مسلح سپاہی ایک بند دروازے کے سامنے پہرا دے رہے تھے. دروازہ سلاخوں دار نہیں تھا. ایک آفیسر نے آگے بڑھ کر کفل کھولا اور دو آدمی اندر چلے گئے. عبد الرحمان صاحب باہر ہی ٹھہرے. کچھ دیر بعد وہ دونوں آفیسر واپس آئے، لیکن ان کے درمیان ایک تیسرا آدمی بھی موجود تھا. شکستہ حال اور بدوضع آدمی، جسم پر جیل کے کپڑے تو نہیں تھے لیکن بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسی کوٹری میں کوئی طویل مدت گزاری ہو. اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں. مسلح سپاہی اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے. عبد الرحمان صاحب کی گاڑی کے قریب پہنچ کر وہ ادھر ادھر ہٹ گئے. غیر ملکیوں میں سے ایک نیچے اترا، قیدی کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھا ہوا غیر ملکی دوسرے سرے پر کھسک گیا تھا. قیدی گاڑی میں بیٹھ گیا. اس طرح کے دونوں غیر ملکیوں کے درمیان رہے. عبد الرحمان صاحب نے پھر اسٹیئرنگ سنبھال لیا. کچھ دیر بعد گاڑی جیل کے پھاٹک سے باہر نکل رہی تھی. غیر ملکیوں میں سے ایک ریڈیم ڈائل والی ریسٹ واچ پر نظر جمائے ہوئے بولا، 10:30 ہیں مسٹر عبد الرحمان، فکر نہ کیجیے، ہم 15 منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے. عبد الرحمان صاحب نے جواب دیا. قیدی سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا. جب ایک دوسرے غیر ملکی نے جیب سے ریوالور نکالا اور عبد الرحمان صاحب کی گدی پر رکھتا ہوا بولا، بائیں موڑو. کیا مطلب؟ گردن پر ریوالور کی نال ہے مسٹر عبد الرحمان، غیر ملکی نے نرم لہجے میں کہا. اوہ، عبد الرحمان صاحب نے طویل سانس لی. دھوکا؟ پرواہ مت کرو، ورنہ دھوکے ہی میں جان بھی جائے گی. موڑو بائیں جانب موڑو، ورنہ گولی حلق سے دوسری طرف نکل جائے گی. عبد الرحمان صاحب نے گاڑی بائیں جانب موڑ دی. اب وہ بڑی الجھن میں پڑ گئے تھے. یہ کیس ایسا ہی تھا کہ حالات بگڑنے پر ان کا وقار خطرے میں پڑ جاتا، لیکن اب چارہ ہی کیا تھا. وہ سوچتے رہے اور گاڑی ٹھنڈی سنسان سڑک پر سراٹے بھرتی رہی. غصے کے مارے برا حال تھا، مگر وہ احمق بھی نہیں تھے. ایسے حالات میں ہاتھ پیر ہلانا خودکشی ہی کے متعارف ہوتا. ریوالور کی ٹھنڈی نال بدستور گردن سے چپکی رہی. اچھی بات ہے. کچھ دیر بعد عبد الرحمان صاحب نے سرد لہجے میں کہا، تم جیت گئے، لیکن مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ابھی ہم پوری طرح نہیں جیتے مسٹر عبد الرحمان، دوسرا غیر ملکی بھرائی ہوئی آواز میں بولا. عبد الرحمان صاحب کا وہ جملہ محض زبان ہلانے کی حد تک نہیں تھا. انہوں نے گاڑی کی رفتار کم کر دی. یہ کیا کر رہے ہو؟ ریوالور والا غرایا. دیکھنا چاہتا ہوں کہ ریوالور کی گولی حلق سے کیسے گزرتی ہے، عبد الرحمان صاحب نے ہلکے سے کہکہے کے ساتھ کہا. انہوں نے گاڑی روک دی. اب وہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ خود ہی گاڑی نہ ڈرائیو کریں. مقصد حاصل ہو گیا. وہ بھی قیدی کے پاس بٹھا دیے گئے اور دوسرے غیر ملکی نے سٹیئرنگ سنبھالا. اس وقت دوسرے غیر ملکی نے کہا، یہ مت سمجھنا مسٹر عبد الرحمان کہ ہم ادھورے ہی کام پر مطمئن نہ ہو جائیں گے، اس لیے محتاط رہو. ہمیں اس کی قطعی پرواہ نہ ہوگی کہ تمہارے بے وقت موت سے ہمارا کام ادھورا رہ جائے گا. عبد الرحمان صاحب نے طویل سانس لی تو آخری کارڈ بھی ہاتھ سے نکل گیا. اسی کے بل بوتے پر انہوں نے کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کیا تھا. اسی لیے چاہا تھا کہ خود ہی انہیں ڈرائیونگ نہ کرنی پڑے. گاڑی کی رفتار خاصی تیز تھی. کچھ دیر بعد عبد الرحمان صاحب نے محسوس کیا کہ وہ کسی کچے راستے پر چل رہے ہیں اور پھر رک ہی گئی. چاروں طرف اندھیرا تھا، ان سے اترنے کو کہا گیا۔ قیدی اب بھی خاموش تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ گونگا ہو یا ہر قسم کا احساس ہی فنا کر بیٹھا ہو۔ وہ اتر گیا، ریوالور والا ان دونوں کو کور کیے رہا اور دوسرے چھوٹی سی عمارت کی طرف بڑھ گیا جس کے آثار اندھیرے میں بھی نظر آ رہے تھے۔ غالباً وہ دروازے ہی ٹوٹنے کی آواز تھی جس پر دوسرا غیر ملکی چونک کر بولا تھا، آگے بڑھو۔ اس نے ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی روشن کر لی تھی اور دونوں سے تقریباً چار قدم کے پیچھے فاصلے پر چل رہا تھا۔ عبد الرحمان صاحب سوچ رہے تھے کہ اب خاموشی سے نئے واقعات کا ہی منتظر رہنا چاہیے۔ ان سے سب سے بڑی حماقت یہ سرزد ہوئی تھی کہ روانگی کے وقت آشاریہ پانچ کا وہ پستول بھی ساتھ نہیں لائے تھے جو عموماً ان کی جیب میں پڑا رہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے برآمدے میں رکے۔ عمارت شکستہ حال تھی اور اس میں شاید ہی مشکل سے تین کمرے رہے ہوں۔ دوسرا غیر ملکی اب بھی دروازہ پیٹے جا رہا تھا۔ کون ہے؟ آخر کار اندر سے بھرائی ہوئی سی آواز آئی۔ دروازہ کھولو، غیر ملکی نے انگریزی میں للکارا۔ اوہ، اندر سے کراہ سنائی دی اور پھر کہا گیا، ہائے ظالمہ، تم مجھے زندہ بھی رہنے دو گے یا نہیں؟ اتنا تو زچ نہ کرو، کھولو نہیں تو توڑتے ہیں دروازہ۔ ہائے کی آواز کے ساتھ ہی دروازے چڑھ چڑھایا اور دونوں پارٹ کھل گئے۔ اندر کیروسن لیمپ کی روشنی میں عبد الرحمان صاحب کو ایک شکستہ حال کبڑا آدمی نظر آیا جس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اس نے حلق سے ڈری ڈری سی آوازیں نکالی۔ غیر ملکی اسے پیچھے دھکیلتا ہوا آگے بڑھا اور یہ سب بھی اندر داخل ہوئے۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ گدھو، کبڑا کانپتا ہوا کہہ رہا تھا، مجھے پہچانو، مجھ سے ڈرو، میں ساری دنیا کا شہنشاہ ہوں، ہمبک دی گریٹ۔ غیر ملکی اس کے سر پر دھپ رسید کر دیا اور وہ اس طرح چیخ کر اچھل پڑا جیسے کسی مندمل ہوتے ہوئے زخم پر چوٹ لگی ہو۔ اور دوسرے کمرے میں وہ سب آ گئے۔ کبڑے کا گریبان غیر ملکی کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ ہاں اب بتا مسٹر عبد الرحمان، ریوالور والے نے کہا، اس قیدی کے متعلق کاغذات کہاں ہیں؟ صرف جگہ بتا دو، ہم حاصل کریں گے اور تم اس وقت تک ہماری قید میں رہو گے۔ یوں شامت آئی ہے؟ عبد الرحمان صاحب دانت پیس کر بولے۔ ارے تو مجھے کیوں مارے ڈال رہے ہو؟ کبڑا گریبان چھڑانے کی کوشش کرتا ہوا گڑ گڑایا۔ خاموش رہو، اس نے اس زور کا جھٹکا دیا کہ کبڑا دروازے کے قریب جا پڑا اور ریوالور والے نے کہا، خبردار، ایک اوزائے پشت، اگر تم نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ خبردار، کبڑا تن کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، اوزائے پشت نہیں، ہم بگدی گریٹ کہو، مجھے پہچانو، میرا احترام کرو ورنہ غارت ہو جاؤ گے۔ کبڑے کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اچانک کوئی وزنی چیز بڑی قوت سے اس کے سر پر پڑی اور وہ ارے ارے کہتا ہوا اوندھے منہ ڈھیر ہو گیا۔ دونوں غیر ملکی اچھل پڑے۔ کبڑا دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا پھر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، غالباً سر کی چوٹ بے ہوش کر دینے کے لیے کافی ثابت ہوئی تھی۔ پھر یک بیک دوسری چیخ بھی سنائی دی اور ایک آدمی بے ہوش کبڑے پر آ گرا۔ یہ سب اتنی برق رفتاری سے ہوا کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ دوسرا آدمی بھی ایسے ہی انداز میں گرا تھا جیسے بے ہوش ہو گیا ہو، اس کا سر بازوؤں میں چھپا ہوا تھا۔ غیر ملکی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں، پھر ریوالور والا خبردار خبردار گولی مار دوں گا کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور پھر دوسرا ہی کھیل شروع ہو گیا۔ کبڑے پر پڑے ہوئے آدمی کی ایک ٹانگ میں جنبش ہوئی تھی بس، پھر وہ ریوالور والے کی ٹانگوں کے درمیان نظر آئی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ ادھر بے ہوش آدمی کسی سانپ ہی کی طرح پلٹ کر اس پر سوار ہو گیا تھا۔ اس بار عبد الرحمان صاحب نے بھی اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ اوہ، ان کے حلق سے بے اختیار نکلا اور وہ دوسرے غیر ملکی پر ٹوٹ پڑے۔ وہ بوڑھے ضرور تھے لیکن کمزور نہیں، اس عمر میں بھی کم از کم دو تین آدمیوں سے تو نمٹ ہی سکتے تھے۔ ادھر بے ہوش آدمی نے اپنے شکار سے ریوالور چھین لیا اور اسے چھوڑ کر ہٹتا ہوا بولا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن وہ بھی شاید پاگل ہی ہو گیا تھا، اس کی پرواہ کیا بغیر کے مقابل کے ہاتھ میں ریوالور ہے اس سے لپٹ پڑا۔ عمران، ہوشیاری سے، عبد الرحمان صاحب نے آواز دی۔ عمران نہیں، پروڈیوسر سر، ڈائریکٹر نادان، یہ ہے نیچرل ایکٹنگ۔ السلام علیکم، عمران نے اپنے شکار کو دیوار سے رگڑتے ہوئے کہا۔ ہنگامہ جاری رہا۔ عبد الرحمان صاحب کا مقابل بھی کمزور آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا، قیدی دیوار سے سر لگائے کھڑا اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے وہ خود بھی کسی سے نمٹ رہا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں دیوانگی سے مشابہ بے تعلقی اب بھی پائی جا رہی تھی، زبان اب بھی بند تھی۔ پھر یہ کھیل اسی وقت ختم ہوا جب دو نقاب پوش کمرے میں داخل ہوئے۔ عبد الرحمان صاحب چیخے تھے، دیکھو۔ عمران نے اپنے ہاتھ روک لیے، نقاب پوشوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے لیکن ان کے رخ دونوں غیر ملکیوں کی طرف تھے۔ ان سبوں کو جیل پہنچاؤ، عمران نے ان سے کہا۔ یعنی کہ؟ ایک نقاب پوش ہکلایا، ہاں ڈائریکٹر جنرل سمیت، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عبد الرحمان صاحب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا پھر سختی سے ہونٹ بند کر لیے۔ بلیک زیرو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو گھور رہا تھا. دفتن عمران تیزی سے جھکا اور بلیک زیرو اچھل کر دروازے کی طرف بھاگا. عمران نے کہکہا لگایا, وہ تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا. بلیک زیرو رک کر مڑا اور متحرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں. اب میں پاگل نہیں ہوں گدھے, عمران مسکرایا. میری یاداشت واپس آ گئی ہے, لاؤ نکالو میرے 5.5 روپے جو تم نے اس دن ادھار لیا تھے. اوہ, بلیک زیرو ہنس پڑا. تھوڑی دیر بعد عمران اس ہنگامے کی وجہ بیان کر رہا تھا, مجبوراً سر پر چھوٹ کھانی پڑی تھی. اب تم میرا سامان اس فلیٹ سے ہٹواؤ, آئندہ وہاں نہ رہ سکوں گا. خدا مسز پھٹاکیا کے گناہ معاف کرے. ہاں تو نہیں مطلب یہ کہ خیر ہاں, تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ محض آلہ کار تھی. اگر وہ سر پھاڑنے پر آمادہ نہ ہوتی تو کسی گاڑی سے سر ٹکرانا پڑتا. میں کہہ دیا تھا کہ کسی طرح ہسپتال ہی کی توسط سے گھر پہنچ جاؤں, نہ پہنچتا تو اس وقت پڑوسی مجھے یتیم سمجھتے. ہاں ایسی بات تھی, اگر قبلہ والد صاحب کو ان خطرات سے آگاہ کرتا جن میں وہ گھرے ہوئے تھے تو انہیں اس پر قطعی یقین نہ آتا. لہذا تو کیا ڈائریکٹر صاحب نے آپ کو آزاد کر دیا تھا؟ میں نے تو سنا تھا کہ انہوں نے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے اور کفل کی کنجی ہر وقت اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. ٹھیک سنا, کمرہ اس وقت بھی مقفل ہوگا, یہ بھی ایک راز ہے جس کا کسی کو علم نہیں. وہ میرا ذاتی کمرہ ہے, سب سے الگ تھلگ, ہمیشہ سے اسی میں رہا ہوں. ایک بار کچھ دنوں کے لیے عمارت خالی ہو گئی تھی, پرانا قصہ ہے. میں نے ملازموں کو بھی چھٹی دے کر وہاں راتوں میں کام کیا تھا اور ایک چور دروازہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا. بھائی بڑی محنت کرنی پڑی ہے اس سلسلے میں, بار بار اس کمرے سے اس کمرے میں بھاگنا پڑتا. مقصد یہی تھا کہ کسی طرح اس کمرے میں پہنچ جاؤں جس میں چور دروازہ ہے. پھر وہیں جم گیا تھا, جانتا تھا کہ بند ہونا لازمی ہے کیونکہ جن حرکتوں کی بنا پر بند کیا گیا تھا ان کے بغیر قبلہ والد صاحب کے غیر ملکی مہمانوں کی شکلیں نہ دیکھ سکتا. پھر سنتے رہو. ہاں اب انہی کی طرف آ رہا ہوں. کوئی 4 ماہ پہلے کی بات ہے کہ لندن آفس سے مجھے اس اسکیم کی اطلاع ملی تھی. ہمارے یہاں ایک خطرناک قسم کا غیر ملکی جاسوس قید تھا, لیکن وہ دراصل برطانوی حکومت کا قیدی تھا, ایسا قیدی جس کے متعلق ابھی تک فیصلہ نہ ہو سکا تھا کہ وہ صحیح آدمی ہے یا نہیں. اس لیے اس کے مسئلے پر کافی رازداری برتی جا رہی تھی. اسکاٹ لینڈ یارڈ سے 2 آدمی آنے والے تھے اسے لینے کے لیے, اور ایک ایسا آدمی برما سے آنے والا تھا جو اس جاسوس کی شناخت کر سکتا. بہرحال لندن آفس سے مجھے اطلاع ملی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے دونوں آفیسر والد صاحب کے مہمان ہوں گے اور جاسوس کی شناخت ہو جانے پر بہت خاموشی سے اپنے ساتھ لندن لے جائیں گے. ایک دوسرا ملک بھی اس جاسوس میں دلچسپی لے رہا تھا. دراصل اس کے ایجنٹوں سے اس کے متعلق میرے ایجنٹوں کو معلوم ہوا تھا. اس ملک کے ایجنٹوں کی اسکیم یہ تھی کہ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے آفیسروں کو راستے ہی سے غائب کر دیں اور ان کے کاغذات پر قبضہ کر کے والد صاحب کے مہمان ہو جائیں اور پھر جاسوس کو شناخت سے پہلے اڑائیں. وہ دراصل اس ملک کا جاسوس تصور کیا جاتا ہے جس کے ایجنٹ اڑا لے جانا چاہتے تھے. ہاں تو اس کے لیے انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے تھے. ان دونوں آفیسروں کے ہم شکل تلاش کیے اور انہیں اس کام پر معمور کیا. مجھے لندن ہی کے آفس سے یہاں کی ایک لڑکی کا نام اور پتہ معلوم ہوا تھا جو اسی ملک کی ایجنٹ تھی. میں نے اس پر ڈورے ڈالے. اس سے کسی کبرے کا علم ہوا جو ان دنوں شاید شہر میں موجود نہیں تھا. بہرحال میں نے صفدر خاور کو اس کی تلاش پر معمور کر دیا. میرا اندازہ تھا کہ لڑکی محض ایک معمولی سی ایجنٹ ہے اور کسی دوسرے سے احکامات حاصل کرتی ہے جو کبرے کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں. مگر کبرا بھی کوئی معمولی آدمی نہیں معلوم ہوتا, بلیک زیرو نے کہا اور صفدر کی کہانی دہرائی. ہاں ہو سکتا ہے کئی چکر معلوم ہوتے ہیں, کئی ممالک کے جاسوس گہری نظر پڑے کئی ممالک کے جاسوسوں پر گہری نظر رکھنی پڑے گی. اب یہ تم نے کسی ایسے آدمی کا بھی تذکرہ کیا ہے جس سے کبڑا بھی خاص ہے, اسے بھی دیکھنا پڑے گا, وہ بھی آسانی سے پہچانا جا سکے گا. بڑی عجیب شکل ہوگی جناب, پیشانی سے ناف تک چہرہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. یقین نہیں آتا, عمران کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا. خیر دیکھا جائے گا. ہاں تو اس چکر میں آ گئے تھے قبلہ والد صاحب, مگر چونکہ انہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے اس لیے سر پر چوٹ بھی کھانی پڑی اور مجنو بھی بننا پڑا. خیر ہاں تو وہ لڑکی ایک رات قتل کر دی گئی تھی, مارتھا نام تھا, لیکن اس کے قتل بھی کبڑے یا اس کے آدمیوں کا ہاتھ نہیں ہو سکتا. وہ رقابت کی بنا پر قتل ہوئی تھی. 5 آدمیوں پر شبہ ہے مجھے, ان میں سے ایک یقینی طور پر اس کا قاتل ہے. خیر یہ پولیس کیس ہے. اچھا آپ سنو, عمران نے طویل سانس لیا سوچنے لگا. بلیک زیرو نے کہا, لیکن آپ کا معاملہ تو کئی اسپیشلسٹوں نے بھی کیا تھا اور میری معلومات کے مطابق ان کا متفقہ فیصلہ یہی تھا کہ آپ یاداشت کھو بیٹھے ہیں. ترکیب نمبر 5, عمران نے بائیں آنکھ دبائی. بس ایسے معاملے سے پہلے ایک چٹکی چڑھا لیا کرتا تھا. میری اپنی دریافت سے ایک پودے کی پتیوں پر پایا جانے والا بھورے رنگ کا سفوف جو تقریباً 2 گھنٹے کے لیے عارضی طور پر ذہنی اور اعصابی اختلال میں مبتلا کر دیتا ہے. کمال ہے جناب, اب سر کے زخم کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی ہے, عمران نے پھر ٹھنڈی سانس لی. بہت کام کرنا پڑے گا, کہانی لمبی معلوم ہوتی ہے. کبڑا میرے لیے ایک مستقل الجھن بنا ہوا ہے. اچھا بھائی اب چلا. یہ کہانی گھر میں ہر ایک کو معلوم ہو چکی تھی۔ اماں بھی جیسی سنجیدہ عورت بھی بے ساختہ ہنس پڑی تھی اور سریا کو تو برا حال تھا، اس طرح پیچ و تاب کھا رہی تھی جیسے عمران کی بوٹیاں ہی نوچ ڈالے گی۔ اس کا کمرہ بھی مکفل ہی تھا۔ عبد الرحمان صاحب پہلے تو یہی سمجھے تھے کہ کسی نے دروازہ کھول دیا ہوگا، لیکن پھر بہرحال کمرہ کھولنے سے پہلے انہیں بیگم صاحبہ کو مطمئن کرنا تھا۔ کمرہ کھولا گیا اور عبد الرحمان صاحب بوکھلا کر پیچھے ہٹائے۔ عمران سامنے ہی بے خبر سو رہا تھا۔ جتنی دیر میں کسی کو کچھ کہنے سننے کا ہوش آتا، سریا جھپٹ کر ٹھنڈے پانی کی بالٹی اٹھا لائی۔ پھر قبل اس کے کہ کوئی اسے روک سکتا، وہ سوئے ہوئے عمران پر خالی بھی ہو گئی۔ ہولی فادر، عمران دھاڑتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اب اردو میں ارے باپ رے ہائے، وہ چل کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر بولا، میں کہاں، ارے اما بھی آداب، اوہ ڈیڈی آداب، آداب سریا تین بار آداب، میں یہاں کیسے، یاداشت واپس آ گئی نا؟ سریا نے برا سمو بنا کر پوچھا۔ عمران سردی سے کانپتا ہوا بولا، سردیوں میں ٹھنڈا پانی پہلے مزاج پوچھتا اور پھر یاداشت بھی واپس لے آتا ہے، الحمدللہ۔ سور کہیں کا، عبد الرحمان صاحب آہستہ سے بڑھ بڑھائے اور دوسری طرف چلے گئے۔ دوسری شام کو عمران نے دانش منزل سے عبد الرحمان صاحب کو رنگ کیا تھا۔ اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ پھر عبد الرحمان صاحب نے کہا، آخر کبڑے کو کیوں روکا جائے، ان لوگوں نے اس بیچارے پر بھی تو ظلم کیا تھا۔ جی نہیں، اب عمران نے جواب دیا، وہ محض ایک ڈرامہ تھا جو آپ کے لیے اسٹیج کیا گیا تھا۔ کبڑا خاصی اہمیت رکھتے ہیں، انہوں نے قیدی کو لے بھاگنے کی اسکیم تو بنائی تھی، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس اسکیم میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن قیدی سے چند کاغذات کا مسئلہ پھر باقی رہتا۔ کاغذات کی تحویل میں تھے، وہ آپ کو کبڑے کے مکان میں اسی لیے لے گئے تھے کہ کاغذات حاصل کر سکے، لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ آپ آسانی سے شکست تسلیم کر لیں گے، لہذا یہ پروگرام بنایا گیا تھا کہ ناکامی کی صورت میں آپ کو کبڑے کے ساتھ قید کر دیں گے اور کبڑا آپ کا ہمدرد بن کر کاغذات کو سراغ پانے کی کوشش کرے گا۔ وہ انتہائی مکار آدمی ہے، لیکن کبڑے نے قطعی طور پر زبان بند کر لی ہے۔ مشکل سے قابو میں آئے گا، عمران نے کہا، مگر تم اس مکان تک کیسے پہنچے تھے؟ آپ کی گاڑی کی ڈکی میں چھپ کر کمرے سے کیسے نکلے تھے؟ عمران موت پیس میں ہکلا، یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے شاید میں سب کچھ بھولتا جا رہا ہوں۔ السلام علیکم، اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ختم شد۔